الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليه لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رحمن يا رحيم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسي آپ سب لوگ الحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے جو اصول ہم سیکھنے شروع کر دیے اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنا بھی بنائے خوش ہیں خوبصورت روشن دن کے ساتھ الحمدللہ ایک بابرکت دن اور جمعہ کا دن مبارک دن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقے سکھا دے جو اس کو پسند ہے جو اللہ کے قرب کا باعث بنے ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم حضرت عمر کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ کتنی وہ ماشاءاللہ صدقات خیرات نیکیوں میں آگے سابقون الاولون تھے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ہمیں اس کے لیے صدقات خیرات بھی کرنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہوگی کہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جو تیرے ہاں مقبول ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو کوئی اچھی بات ہی کر دیا کرو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ کو، اصل میں ہماری نیتیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، کوئی یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ بنانے کے لیے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہیں کہ کیسے یہ حدیث ہماری زندگی میں عملی طور پر ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں. اور جس طرح رمضان قریب آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زکوٰۃ کا ضرور حساب کر لینا چاہیے، تاکہ اگر جو کمی کوتاہی ہے اگر ہم سال کے دوران دیتے رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر رہتی ہے تو اس کو ابھی سے حساب کر کے تو دینا چاہیے. اور رمضان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا اور اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے امپروومنٹ ہو رہی ہوگی. محاسبہ شیٹ اور ایکٹیویٹی شیٹ سے کوئی فرق پڑا آپ لوگوں کو؟ کچھ دعائیں یاد کرنی شروع کی، اپنی نماز کو چیک کرنا شروع کر دیا الحمدللہ. اور جو دعا استفتاح ہے آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی؟ ورائٹی ہونی چاہیے نا. اور ویسے بھی ہم تکبیرات میں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے اس دن تو اللہ عبائد والی پڑھی تھی نا، تو ایک اور بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم واسیلہ، تکبیرات میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ بھی سبحان اللہ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے بہت، اصل میں مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں، ہمارا دل کتنا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کرنا چاہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اعمال ایسے فرشتے اس میں ہم نوافل کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرب کا اور احساس بڑھتا چلا جائے گا. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس لگا دیں تو پھر ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلیں گے. اور جب آپ لبیک لکھیں تو اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ آج ہم یہاں اپنی کلاس میں اٹینڈنس لگا رہے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمانا کہ ہمیں تو بلائے اور ہم لبیک کہتے ہوئے تیری طرف بھاگتے چلے جائیں اور ہمارا نام دانے ہاتھ والوں میں ہو. آمین یا رب العالمین. باقی سب لوگ بھی لبیک آپ مارک کر دیں آپ سب. جی ان شاء اللہ تعالیٰ، اب ہم نماز کے اذکار جو کر رہے تھے اس میں دعا نمبر 2 کریں گے اور دعا نمبر 3 ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ای میل میں شیٹس مل رہی ہوں گی، اور ویسے بھی ہمارے پاس اب ایک حسن المسلم ضرور ہونی چاہیے کہ اس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
انشاءاللہ رکوع کی دعائیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات سورۃ جاثیہ کی جو آخری آیتیں اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا سحر دل پہ محسوس کریں، پھر انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
کتنا دل پہ سحر ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. تو آئیے ہم رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور رکوع کی دعائیں یہ ذہن میں رکھیے کہ رکوع ایک ان یوژل کیفیت. عام طور پہ انسان یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے. رکوع میں بہت ہی کوئی ضرورت پڑے تو جھکنا ہے، یعنی اس کیفیت میں آتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہ زمین سے کچھ آپ اٹھا سکتے ہیں نہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہے. عام طور پہ بھی تو آپ دیکھیے کہ صرف 2-3 کیٹلز ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خاص طور پہ گھوڑا، اس کی گردن جھکی ہوتی ہے، یا کیٹلز. یہ رکوع کی کیفیت میں. تو رکوع اصل میں اللہ کی بڑائی کا مقام ہے. جب انسان نماز میں دعا استفتاح کہہ کے اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعد تبین المشرق والمغرب کہتا ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں ڈال دی، اللہم نقینی من خطایا یا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری خطاؤں سے مجھ کو ایسے پاک کر دے جیسے میل سفید کپڑے سے پاک ہوتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد، کہ اللہ مجھے خطاؤں سے پاک کر دے، پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ، یعنی برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے بندے کے اندر اپنے گناہوں کی شرمندگی کی، بس اسی شرمندگی میں بندہ جھک ہی پڑتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹھہر جانا۔ تو اس کیفیت کو رکوع کہتے ہیں۔ نماز کا ایک اہم حصہ ہے قیام، کھڑے ہونے سے، تو رکوع رکعہ جھکنے سے ہے۔ تو رکوع کی دعا میں پہلی دعا ہے سبحان ذل جبروتی ول ملکوتی ول کبریائی ول عظمتی۔ آپ کہیں گے آج تک ہم نے تو رکوع کی دعاؤں میں جو دعائیں پڑھی تھی وہ تو کچھ اور ہی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، ٹھیک ہے، کم سے کم تین دفعہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا سا مزید سیکھا، بخاری مسلم کی ایک روایت سامنے آ گئی کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ ہمارے پروردگار، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی وہی گناہوں کا احساس بندے کو جھکا رہا ہے۔ پھر ہم اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکتی و روح، کہ پاک ہے بہت نہایت مقدس فرشتوں اور جبرائیل کا رب۔ لیکن پھر انسان کا دل نہیں بھرتا، تو ایک دعا زبان پہ آتی ہے، دہرائیے گا آپ بھی ساتھ میرے، سبحانا ذل جبروتی ول ملکوتی ول کبریائی ول عظمتی۔ اس کا لفظی ترجمہ لکھیے گا، سبحانا پاک ہے، ذل جبروتی بڑی قدرت والا، ول ملکوتی اور ملکیت والا یعنی طاقت والا، ول کبریائی اور بزرگی والا، ول عظمتی اور عظمت والا۔ ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، پاک ہے بہت بڑی قدرت اور طاقت والا اور بہت بڑی بادشاہت والا اور بزرگی اور عظمت والا۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں، بس یہ مانگ لیا اور یہ مان لیا کہ وہ پاک ہے، میں جھکی ہوئی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذل جبروت ول ملکوت ول کبریا ول عظمتی کا احساس ہوگا نا، اتنا آپ ٹوٹیں گے، آپ اتنا جھکیں گے۔ دنیا میں بھی معروبیت ہوتی اس وقت ہے جب ہم کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اور جب یہ سارا کچھ ہونے لگتا ہے نا تو ایک انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ آج سے اپنی نمازوں کو اس نظر سے دیکھیے کہ میرا پوسچر کہتے ہیں سٹرکچر، کھڑے ہونے کا طریقہ۔ بعض لوگ یوں ہاتھ باندھ کیسے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں بالکل سیدھے ایسے ہوں کہ آپ کا سینہ جھکا ہو، اور نیچے جب آپ جھکے تو کمر بالکل ایک تختے کی طرح سے سیدھی ہو، آنکھیں نیچے پاؤں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اس کیفیت میں آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا اللہ کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا؟ ایک مجرم جیسے عدالت کے باہر کھڑا آنکھیں جھکا کے اپنے لیے فیصلے کا منتظر ہے، ایک انسان اپنے گناہوں کے احساس میں ڈوبا ہوا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتا ہوا اللہ کی بڑائیوں کا اقرار کرتا ہے۔ سب مل کے پڑھیں ذرا، مانگے بلکہ، پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یاد کرنا، وہ آپ تجوید کی کلاس میں کریں گے، لیکن یہاں بالکل اس طرح جیسے بغیر کوئی آپ اس کی تجوید پہ غور کیے، بغیر اس کی ٹون کو دیکھے، اس طرح پڑھیں کہ آپ کو اللہ کی بڑائی کا احساس اتنا لاحق ہے کہ منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی، اور اپنے گناہوں کا احساس سر اٹھانے نہیں دے رہا۔ مانگیے سب مل کے، بالکل اپنے اندر ڈوب کے آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اصل جو نماز کا پیغام ہے نا، وہ اپنے اندر اللہ کی بڑائی کو لانا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کیا ہر تھوڑی دیر بعد نماز، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہر وقت نماز، کٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے نماز کا ایک بڑا آسان سولوشن دیا ہوا ہے، اور وہ کیا کہ رات کو جا کے ساری کٹھی، فجر صبح کے ساتھ اٹھ کے 9 بجے پڑھ لی، جب نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوئے چلو جاتے جاتے 2 رکعت پڑھ جاتے ہیں، باقی 2-2 جمع چار چار کر دی۔ دیکھیں نماز کی یہ روح نہیں ہے، نماز کیا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمتی. جیسے آپ کو کسی کا خوف لاحق ہو نا تو تھوڑی دیر بعد ہڑبڑا جاتے ہیں, ہائے وہ ایسا ہائے وہ ایسا. اور اگر آپ نوٹ کریں نا ذل جبروت والملکوت, یہ نا ایگزیجریشن ہے, مبالغہ ہے, کوت موت لوت. اسی طرح کبریا, ایسے خاصے کبریا العظمت, ہاں تو اس کے ایک اثرات دل پر محسوس ہوں گے, اور جتنے آپ کو یہ اثرات دل پر محسوس ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کو محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے. صرف وہ کبریا والی آخری دعا آیتیں پلے ہو سکتی ہیں. مجھے تو یہ آیتیں پڑھ کے حقیقت میں یہ دعا یاد آ جاتی ہے.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے, اگلی دعا ہم اللہ کے حکم سے کل دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. واسو جزا استاذہ جی, الحمدللہ. کیسی لگی آپ کو نئی دعا؟ پہلے کبھی سنی تھی؟ جی, تو اب ہم نے عمل کا کام کیا کرنا ہے. الحمدللہ نہیں سنی تھی. جن لوگوں کے لیے نئی ہے تو وہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریں گے. آپ لوگوں کو ای میل میں یہ ساتھ ساتھ دعائیں مل رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ سب نے اور میری کوشش یہ ہونی ہے کہ ہم سب جو بھی ہمارے لیے نئی دعا ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پڑھنا ہے اس کو, ہے کیونکہ پھر بہت واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ سورہ پڑھتے ہیں قیام میں اور رکوع میں دعائیں کرتے ہیں ڈفرینٹ, سجدے میں تہشد کی بات کی دعائیں جو ہیں وہ الحمدللہ ایمان کو بڑھانے والی ہوتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس دعا کو سبحان ذل جبروت والملکوت الکبریائی والعظمہ اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے ساتھ یاد رکھیں گے. جی, ترجمے کے ساتھ کہ پاک ہے وہ جو قہر والا ہے, بادشاہت والا ہے, بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے. عظمت اور کبریائی سے تو الحمدللہ اتنا ایک وسیع مفہوم سامنے آ جاتا ہے, اور الحمدللہ استادہ جی نے بھی اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنا دے, اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. گیس کریں گے کہ اب ہمارا کیا سیشن ہوگا؟ تین کلاسز کے بعد تھوڑا سا اسکیڈول آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا نا. اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے جو عمل ہم نے پیچھے دیکھے ہیں اس کو ہم کر رہے ہوں گے, اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ذکر اذکار کے بعد محسوس کیا تھا اس چیز کو کہ قرآن پڑھتے رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اونچی آواز سے کبھی تلاوت کری. الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے جب ایک تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا, اور خوبصورت آواز اپنی کرت کو بہتر کرنے کی کوشش میں اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے تو ایک وہ فیلنگز آتی ہیں. اور اگر اس چیز کو اب بھی آپ محسوس کریں علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو بہت لذت دے گی کہ سمندر کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں, اور ہمارے گھروں کے چھتوں پہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. الحمدللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی بات حق ہے, اور وہ جو بھی ہے وہ ہمارے لیے سکینت نازل کرتے ہیں. الحمدللہ شروع کرتے ہیں پھر اعمال ایسے کے فرشتے اترے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے آج کا سیشن شروع کریں گے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جو فرشتوں کے نزول کے راستے میں رکاوٹ بنے. ابھی تک ہم نے چھ چیزیں پڑھی, اب ہم چلیں گے ساتویں چیز پہ, اور وہ کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا. ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہے, یہ بات قرآن پاک میں ہے, حامیم سجدہ سورت آیت 30. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. اس آیت کریمہ میں استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا. کڑے اور مشکل ترین حالات میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا اور اس سے انحراف نہ کرنا، یہی استقامت ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا، اس کو ون لکھ لیجئے، پوائنٹ اے لکھ لیں یا ون لکھ لیں کچھ بھی، یعنی یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. پھر اس کی اطاعت پر قائم رہنا، اس کے علاوہ سب سے اعراض کرنا، یعنی تین نمبر ہو گئے، اور اسی سے تعلق جوڑنا چار، دنیا سے بے رغبت ہو جانا پانچ، اور چھ آخرت میں رغبت کرنا، اور ساتواں نمبر ہے کلمہ شہادت پر مرتے دم تک قائم رہنا، یہ ہے استقامت. جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب تو فکر لگ گئی ہے، بہت سارے لوگ نیکی کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سٹیپس ہیں، اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھ لیں کہ اللہ کو ماننا پہلا درجہ، اس ماننے کا اظہار کرنا یہ اس سے اگلا درجہ، پھر اس اظہار پہ جم جانا یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے. بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. جیسے ایک بادشاہ بھی ایسا تھا جس نے اپنی رعایت کے چھننے کے ڈر سے اظہار سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا، ہرکل اس کا نام تھا. کچھ لوگ ہیں جو ہم جیسے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، مذہب کے خانے میں مسلمان لفظ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کان میں اذان بھی دے دی جاتی ہے، لیکن اس اظہار پر جم نہیں پاتے. میں نے بہت شروع کے سفر میں اسی آیتوں پہ، علامہ احسان علی ظہیر تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، بعد میں شہادت کا درجہ پایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے اچھے کرے، میں نے سب سے پہلے یہ آیت ان کی زبان سے سنی. اور جو ان کا ایک سٹائل تھا، جو کبھی سنا ہوگا ان کو آپ جانتے ہیں، وہ ڈائس کانپتا تھا، ممبر کانپتا تھا، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، خون کو گرم کرنے والا ان کا انداز تھا. تو وہ ان کے لفظ آج بھی میرے دل میں، میری آنکھوں، میرے کانوں، میرے دماغ میں گونجتے ہیں کہ اللہ کو ماننا یہ پہلا درجہ، اللہ کو مان کر اس کا اظہار ہی کر دو. ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اظہار نہیں کرتے. نہیں، لوگ پھر ہمیں مولوی سمجھیں گے، لوگ پھر ہمیں کہیں گے بہت دیندار ہو گئی ہے. کچھ اس کو کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے دین، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ اچھا ہے. لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے کہ جب اس اظہار کے اوپر عمل کا موقع آتا ہے اور اس پہ استقامت آتی ہے، کہا یہاں اس تیسری سیڑھی سے اکثر پھسل جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ. ہم کہاں نہیں جمتے جہاں ہماری کوئی خواہش پہ چوٹ پڑتی ہے؟ ہم کہاں نہیں جمتے یا ہم کہاں سے پھسلتے ہیں جہاں ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے؟ ہمارے قدم کہاں لڑکھڑانے لگتے ہیں جہاں ہم اپنے سوسائٹی میں پہلے ہی ہوں، ون ہوں، اپنی ساری دوستوں میں میں پہلی ہوں؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ صورت ہوتی ہے. ہم پیئر پریشر میں آ کر استقامت چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگوں کی پسندیدگی کا گراف نہ کم ہو جائے، میری پاپولیرٹی کا معیار کم نہ ہو جائے، اس پہ بہت سارے لوگ استقامت کی سیڑھی سے نیچے جاتے ہیں. میں ایسے اس کو سوچتی ہوں کہ سیڑھی ہیں اور ایک شخص نیچے تھا اور اب اس کو اوپر جانا ہے، پہلے پہ چلا جاتا ہے، تھوڑا دوسرے پہ، تیسرے پہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پھر اوپر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کہتا نہیں یہ بہت اونچا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ بلندی تو اوپر ہے نا. پھر آپ اس کو اس طرح بھی امیجن کیجئے کہ اگر آپ میں استقامت نہ ہوتی، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کے جی میں داخل کروایا، پھر پریپ ون، پریپ ٹو، پھر پہلی، دوسری، تیسری کر کے میٹرک پہنچے، میٹرک سے ایف ایس سی کیا ہوگا، ایف ایس سی سے آپ نے میڈیکل کیا، میڈیکل سے آگے آپ نے ہاؤس جاب کی، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی، یا جس نے کچھ اور کیا، آپ آج کیا ہیں؟ یہ آپ کی استقامت کا نتیجہ ہے. کیا ایسا بچہ جس کو پیرنٹس پکڑ پکڑ کے اسکول میں لے جا اور رو دھو کے وہ پریپ کر لے یا میٹرک بھی کر لے، کل کوئی اس کو ڈگری دیتا ہے؟ بس اس مثال کو پلے سے باندھ لے. ایک اور وجہ جب لوگ استقامت نہیں کرتے، یہ تو دل کی تختیوں پہ لکھ لیں جملے، آپ کو میری باتیں یاد رہیں گی، میں رہوں نہ رہوں. وہ کہتے ہیں نا، وہ یاد بھی آ گیا کل کا سبق، چلیے روک کے پوچھتی ہوں. کل ایک آپ کو آیت دی تھی ڈھونڈنے کو، افوز عمری اللہ، پہلے بتائیں کس کس نے کوشش کی، نتائج اللہ نہیں پوچھتا، میں بھی نہیں پوچھوں گی، کوشش کس کس نے کی. تو بس جس جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہے، مبارک ہو، آپ ونر ہیں. صحیح نتیجے پہ پہنچے نہیں پہنچے، لیکن یہ سورت مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 44. مرد مومن جب اس نے لوگوں کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا لیکن لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور اس پہ الزامات لگائے تو کیا کہا؟ کہنے لگا فف بزمری اللہ. اور اس سے پہلے ایک جملہ بولتا ہے فستذکرون ما اقول، ایک وقت آئے گا تو میری باتیں یاد کرو گے لیکن میں اس وقت ہوں گا نہیں. فستذکرون، تو یہی بات اس وقت میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ابھی میری اس بات کو اسی مرد مومن کی بات سے ہی ریلیٹ کر کے لکھ لیں کہ رمضان میں ہم نے جتنی نیکیوں کی نیت کی ہے، جو اچھے کاموں کے ارادے کیے ہیں، اس پہ استقامت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم کا یہ پانی آپ کو ملتا رہے. الا ماشاءاللہ. استقامت کب نہیں رہتی؟ جب پیچھے سے فیول ملنا چھٹ جاتا ہے. مثلا آپ کی گاڑی چل رہی ہے، بہت سموتھ چل رہی ہے، یہاں سے نکلے آپ ارگن جانے کے لیے، رستے میں کہیں آ کے رک گئی، بھئی ہوا کیا؟ ٹھیک تھی، چلتی ہے، وہ دیکھو ڈھونڈو، مشکل پتا چلا پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی ٹھیک ہے. اچھا ہم خراب نہیں ہوتے، لوگ جو نیکیاں نہیں آج کر رہے نا کہیں بھی بھاگ کے، وہ خراب نہیں ہے، پیٹرول نہیں پڑ رہا. اچھا کئی دفعہ پیٹرول ہوتا ہے، کچرا آ جاتا ہے اندر، سنا ہوگا آپ نے. اسی طرح علم لے رہے ہوتے ہیں، شک آ جاتا ہے دل میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کبھی پیٹرول بھی سب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ جو موبل آئل ہوتا ہے گاڑی کا، وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ ڈرٹی ہو چکا ہے، وہ کنجسٹیڈ ہے، وہ تھک ہو چکا ہے، دھکے مار مار کے گاڑی کو چلاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو بیٹری خراب ہوتی ہے. ہماری زندگی میں، ہمارے انسانوں کے وجود میں یہ سارا کچھ ہے. علم آپ کا میرا پانی ہے، پیٹرول کہہ لیجیے، گیس کہہ لیجیے. امریکہ میں لوگ پیٹرول کا اصل میں گیس کہتے ہیں، اس لیے میں گیس بولتی ہوں تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آتا ہے. آپ اس کو پیٹرول کہہ لیجیے، نو پرابلم، جو بھی یہاں کا نام ہے یا جو بھی جس ملک میں لیتے ہیں آپ لوگ. لیکن یاد رکھیے، اگر گاڑی میں پیٹرول ڈلتا رہے گا، اس کی ڈیلی طور پہ کلینزنگ ہوتی رہے گی، گاڑی کی بیٹری پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالیں گے، تو آپ انشاءاللہ استقامت کے ان اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جائیں گے. جہاں آپ ماسٹرز کرنے کے لیے پہنچے، جہاں آپ کو انجینئرنگ کی ڈگری ملی، آپ میں جتنی سسٹرز کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہیں، کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ان کا ہے نا لائف میں، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا. کیوں پہنچے؟ استقامت تھی. میں اور آپ دین کے کام پہ چلتے ہیں، اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں، ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں. یہ ڈگری کس دن ملتی ہے؟ آپ کو تو مل گئی میڈیکل کی ڈگری، 25 سال کی عمر میں مل گئی، کر لیتے ہیں بات، ہو گیا. آپ 20 سال پڑھتے رہے ڈاکٹر بن گئے، 25 سال پڑھتے رہے آپ انجینئر بن گئے، لائر بن گئے، جو مرضی بن گئے، دنیا میں یہ ڈگری مل جاتی ہے. اللہ کے ہاں یہ جو ڈگری ہے نا، یہ کس دن ملتی ہے؟ فمن زخزحا النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، نمبر ابھی یاد نہیں ہے، بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ. فمن، پس جو کوئی، زخزحا، زخزح ایسے زح 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 ہٹا لیا گیا، عن النار آگ سے، وا اور ادخل الجنہ جنت میں داخل کیا گیا، فقد پس تحقیق، فاز فوزیہ فائزہ وہی لفظ ہے، پس وہ کامیاب ہو گیا، رہ گئی دنیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، تو دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرا دوسرا قدم اندر جائے گا کہ نہیں. اسی طرح غالباً امام احمد کا واقعہ یا امام مالک، ان دو میں سے ایک امام اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، وہ کہنا چاہیے موت کی بے ہوشیاں تاری ہیں، اور ایک دم بے ہوشی میں کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. بچوں نے ان کو کچھ پانی وانی دیا، تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، جب تھوڑی سی طبیعت بعد میں ٹھیک ہو گئی تو بچوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہتے میرے پاس وہ ظالم آیا تھا، الغرور، دھوکے والا شیطان، اور مجھے کہتا تھا امام میں نے ساری زندگی تجھے بہکانے کی کوشش کی، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں نے بڑا کوشش کی بچپن جوانی بڑھاپے تک تجھے کہ تو میرے ہاتھوں میں آ جائے، پر تو میرے ہتھے چڑھا نہیں. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. کیا؟ کہ ابھی میری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، میں جب تک اس دنیا میں میں تجھ سے محفوظ نہیں ہوں. تین الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال اپنے خاتموں کے ساتھ ہیں، اینڈس انگلش میں آپ کہیں گے، دا تھنگس دا ڈیڈس آر ود دیئر اینڈس. آپ 5 نمازیں پڑھیں دن میں، یا 7 پڑھیں، یا آپ ماشاءاللہ 9 پڑھنے لگ جائیں، یعنی فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، تہجد بھی آ گئی، چاشت بھی آ گئی، سب ان سب کا اظہار کہاں ہوگا؟ اینڈ پہ، کہ آخر ان ساری نمازوں نے آپ کو دیا کہ اینڈ آف دا ڈے وہ فیول جو کسی گاڑی کو چلانے میں کام آتا ہے اس سے گاڑی چلتی ہے. دیکھیے ایک شخص ہے گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی دوڑے گی نا, یہ تو نہیں کرتا کہ گاڑی میں گیس تو ڈالتا رہے اور اپنے ہی گھر کے پورچ میں گاڑی کا انجن کھول دے چلا لے, دو چار دفعہ ایسا کرے گا بیٹری بیٹھ جائے گی اس کی. میں اور آپ ان عبادات سے, نماز سے, روزوں سے, حج سے اور صدقے خیرات سے جو انرجی لے رہے ہیں نا, اس کو بھی نیڈ ٹو ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف اور بھاگو. ہم نیکیوں میں بھاگتے ہیں نا, فجر پڑی ہمارا دل ایمان جہاں تک بھر گیا, واقعی اگر فجر ہو اور اس میں واقعی ہم نے وہ سورہ قاف پڑھی ہو جو اللہ کے نبی فجر میں پڑھا کرتے تھے, یا کوئی اور سورہ دہر پڑھی ہو, یہاں تک ایمان آ جاتا ہے پڑھ پڑھ کے ایک ایک لفظ قرآن کا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور کبھی بندہ پڑھتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, پورا ایمان جب جائے نماز طے کرے نا تو آپ سوچیں کہ اس وقت آپ ایمان کی ٹینکی سے بھرے ہوئے, جیسے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے اترتے ہیں تو وہ پوری بھری ہوتی ہے. جب گاڑی کی ٹینکی جو بھر گئی تو آپ اس کو چلائیں گے تو پھر ہی کم ہوگا نا. میں اور آپ نمازوں سے اور عبادات سے یہ جو انرجی لے رہے ہیں نا, یہ ڈھلنی چاہیے استقامت کی صورت میں, نیکیوں کی صورت میں. کچھ کام کرنا اور چھوڑ دینا, تھوڑے دن کرنا اور چھوڑ دینا. ہم نے سورت نجم ایک آیت پڑھی, آپ کو بھی یاد نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کو آیا کریں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی آتا و عقدا, دو لفظوں کی آیت تھی, آتا اس نے دیا, وقدا پھر رک گیا. عقدا کہتے ہیں اس کے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے یا پیسہ کسی کو دینے لگے, کوئی نیکی کرے, پھر ایک دم رک جائے, چلو چھوڑ دو نہیں کرتا, اس کو عقدا کہتے ہیں. ایسی کیفیت کب آتی ہے, چلتی چلتی گاڑی کب رک جاتی ہے, جب بندہ ایمان کو لیے بغیر بس رسمی کلامی عبادات کرتا ہے. رات کو میں ایک جگہ تھی, مجھے پہلی دفعہ کسی مسجد میں پورے رمضان میں مسجد کی تراویح کا موقع ملا. 28 پارا چل رہا تھا ماشاء اللہ, اس کی آخری آیتیں تھیں, پھر اس کے بعد 29 بھی شروع ہوا. میں لوگوں کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو پڑھا جا رہا ہے, ان ساری بہنوں اور سیدھی سادی بہنیں, بھولی بھالی مائیاں, بڈیاں اور لڑکیاں بھی ہیں ینگ, تو ان کو بھی نہیں بتا. میں اپنے دل سے سوچی تھی اللہ کس کس کو یہ آیتیں سمجھ آ رہی ہیں. تراویح میں بھی جا کے ایک ہی رونا پڑا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ بس یہ سن رہے ہیں. قرآن کی روح کیا ہے کہ آپ اس کو بولیں, سنیں, پڑھیں, پھر اس وقت آپ کو سمجھ آئے گا. یہ جو آپ کو میں نے سٹیپس پوائنٹ آؤٹ کرائے نا, آپ اپنے اوپر لے کر, میں اپنے اوپر لے کے خود سے پوچھتے ہیں. امام شوکانی نے تو کہہ دیا, میں اپنے آپ کو پوچھتی ہوں, میں سوال بولوں گی آپ لکھیں, یہ آپ کے لیے بھی ایک چیک لسٹ ہے میرے لیے بھی, کیا میں نے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیا, کیا میں اس کی اطاعت پہ قائم رہتی ہوں, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے اعراض کر لیا. دیکھیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جوگی بن جائیں یا راہب بن جائیں, اعراض دل کا ہوتا ہے. دنیا میں تم کام کریں گے, کھائیں گے بھی پیئیں گے, یعنی بس وہ جو ایک جھکاؤ کی کیفیت تھی نا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا, وہ نہیں کرنا. اگلا پوائنٹ ہے, کیا میں نے صرف اسی سے تعلق جوڑ لیا. اچھا لوگ کہتے ہیں صرف اسی سے کیوں, یہ تو پرچرس ہے, یہ کیا بات ہے کہ میں صرف اللہ کی بنوں, تو وہ بھی تو صرف آپ کا ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب, کبھی آج تک ایک دفعہ آپ کے 30-40 سال کی زندگی میں یہ ہوا کہ آپ نے کہا یا اللہ تو آگے سے جواب ہے چپ کرو بزی ہوں, آپ کریں کال اور پتا چلے انگیجڈ ہے, کبھی آج تک ہوا؟ اس سے سمجھیے ایون سب کو دیکھ رہا ہے پر آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. بات سمجھے بات, میں کیوں صرف اسی سے جڑوں, کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے جڑا ہوا ہے. ایک انسان ہے, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, باہر کے بھی کام کرتی ہے, ایک کو خوش کرے گی دوسرا ہو سکتا ہے اس سے ناراض ہو, ایک کام کر رہی ہے دوسرا چھٹ رہا ہے, ہماری کمزوری ہے, ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کرتا سب کچھ ہے, کل یوم ہوا فی شان, لیکن اس کے باوجود ہر بندے کو نہیں لگتا کہ میرا. آپ کو لگتا کہ اللہ آپ کا؟ مجھے لگتا میرا. مجھے بچپن کی بھی وہ فیلنگ یاد آ رہی ہے, ہم بچے تھے, مطلب میرا حال پرائمری سے بعد جو اسکول ہوتا ہے نا, 5ویں 6ٹی کلاس کی بات ہے, تو ہماری ایک ٹیچر تھی تو وہ ڈیوورس تھی. اس دور میں ایک عورت کا ڈیوورس ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی, کوئی گن سکتے تھے پورے خاندان میں کس کس کو ڈیوورس ہوتی ہے. آج بھی آپ گن سکتے ہیں ماشاء اللہ, اپنے خاندان میں انگلیوں پہ گنا. تو وہ سسٹر کبھی ایسے ہمارے گھر ان کے آنا جانا تھا, تو کوئی کسی موقع پہ انہوں نے بات کی ہوگی اور ہم تو ایسی بحث کھڑے ہو کے سنتے تھے, ہم سے تھوڑی کرتی تھیں, ہم تو بچے تھے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کوئی بات نہیں, میرا پھر اللہ تو ہے نا, اللہ تو میرا ہے نا, یعنی وہ اپنا دکھ کر رہی تھی ہسبینڈ کا. اس وقت سے مجھے یاد آتا ہے اپنے چھوٹے سے لاشعوری طور پہ ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی, یہ کیوں کہہ رہی ہیں اللہ میرا ہے, وہ تو میرا ہے. اب مجھے کس نے سکھایا تھا, یہ فطرت میں ہوتا ہے کہ اللہ میرا ہے. آپ نہیں کہتے اللہ میرا, آپ بچوں سے پوچھو گے کہ میری امی, دوسرا کہے گا میری امی، تیسرا کہے گا نہیں امی میری ہے، بتائیں ماما آپ کس کی ہیں؟ بچے نہیں لاڈ کرتے، آپ کہیں اللہ آپ میرے ہیں اور میں آپ کی ہوں. یہ لاڈ کر کے تو دیکھیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے بندے سے کچھ مانگنے کی. نظریں نیچے کریں تو پوچھیں کیا میں نے صرف اسی سے تعلق جوڑا. دیکھیے غلطی ہے، لوگ صرف اسی سے تعلق جوڑنے کو پھر برقع پہننا کہتے ہیں، داڑھی رکھنا کہتے ہیں، شلوار ٹختوں سے جو باجی مولوی بن گئے اب صرف اللہ والے ہو گئے. نہیں نہیں، سب کچھ لو. کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، کلچر ہے تو وہ ان کا ایک پیٹ جملہ ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے لو دین کو. وہ بڑے پیار سے بولتے ہیں، ان کا ایکسنٹ بڑا پیارا ہے، میں تو ویسے نہیں بول پاتی. دین کو ٹھنڈے ٹھنڈے لو، اتنا نہ سر پہ چڑھاؤ، کچھ دنیا کا بھی کرو، یہ کہتے ہیں لوگ. اب بتائیے اس سے بڑی ملامت اور کیا ہوگی کہ یعنی دین میں جو سارا وقت لگ گئے وہ تو گئے کام سے، ان کے تو ہونے ہی کوئی نہیں. اپنے آپ کو اور کسی کو یہ مشورہ اگر دیتے ہیں تو توبہ کر لیں. آپ بولو بیٹا اگر 22 گھنٹے دین کو دیے ہوئے نا تو 24 دو. پھر دیکھو وہ کہتے ہیں نا تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں کلام آخر. یہ ایسے ہی نہیں لوگوں نے باتیں کی ہوئی، یہ شعر ایسے ہی نہیں بنے ہوئے، قرآن کی تو آیتیں موجود ہیں. جب تک پورے اس کے نہیں بنیں گے وہ پورا آپ کا نہیں بنے گا. فذکرونی اذکرکم، جو اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ کا آپ کے ساتھ ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. کہا تو بس تغفار، ایسی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ کو اس وقت یاد کر رہا ہے؟ کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے. کہا کیسے لگتا ہے؟ کہا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتا وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ فذکرونی اذکرکم. تو یہ جو چیز ہے نا، صرف اسی سے جڑنا، یہ چیز اس دنیا کو جنت بناتی ہے، رکے ہوئے کاموں کو پورا کرتی ہے، مشکلات کو آسانیوں میں کرتی ہے. آپ تو حیران ہی رہ جاتے ہیں، آپ کی تو زبان نہیں کسی کے آگے کھلتی اور اللہ آپ کا وہ کام کرا دیتا ہے. پھر اگلا سوال پوچھئے کیا میں دنیا سے بے رغبت ہو گئی ہوں؟ مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑنا، رغبت نہیں رہی. کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اڑتے بھی ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، پر وہ جان نہیں نکل جاتی دنیا کی چیز کا سوچ کر. حق کا نہیں پڑتا، کسی شوکیس میں کوئی چیز دیکھی گزرتے ہوئے، ہائے میں نے لینی ہے، ہائے کتنی پیاری، یہ نہیں کبھی ہوا. سونے جیسی چیز کو آپ کے سامنے لے، خوش ہوں گے، پسند کریں گے، مزہ بھی آئے گا، لیکن وہ جان نہیں جاتی، چیخیں نہیں نکل جاتی ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ کر، ہائے میں مر جاؤں گی اگر مجھے یہ نہ ملا. ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی، کسی کو فرمائش کر رہی تھی اپنے بھائی کو، کس کو، کہنے لگی مجھے ایسا جوڑا لا کر دیں، ایسا جوڑا لا کر دیں جو مجھے دیکھے بے ہوش ہو جائے. تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے جن کو انہوں نے فرمائش کی. انہوں نے کہا باسون چلی، جب ہر بندے نے اس کو دیکھے بے ہوش ہی ہو جانا ہے تو تیری تعریف کون کرے گا؟ لیکن بندے کے دل میں ہوتی ہے خواہشیں ہوتی ہیں بندے کی، کیا کرے، یہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انجوائے کریں، مزے میں رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اچھے لگیں، اچھے سے گھر بنائیں، بچوں کو اچھی طرح ڈیل کریں، ہسبینڈ کے لیے اچھی طرح تیار ہوں، جو کریں مزہ کریں. نبی کو دیکھ لیں وہ کیا کرتے تھے، بس وہ کریں، لیکن دل میں وہ نہیں ہے، دل بے رغبت ہے، سامان باندھا ہوا ہے، کسی وقت جانے کو دل پڑے گا. آپ کبھی نوٹ کریں گے کہ جب کبھی کہیں جانے کے لیے سامان باندھ لیتے ہیں، مثلا ایک گھر سے دوسرے گھر موو ہونا ہے، تو کچھ ماشاءاللہ بہت ہی جلد باز سسٹرز ہوتی ہیں، وہ ایک ہفتہ مہینہ پہلے ہی سارے وہ چمچے کف گیرے بند کر لیں، پھر ہمسایوں کو کہیں گے دینا ذرا چمچہ، ایسا ہوتا ہے نا. یا کہیں پاکستان جانا ہو، کئی لوگ وہ کہتے ہیں میرا سوٹ کیس تیار ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بات اپنے حساب میں نا، کہتے ہیں میں نے تو ایک مہینہ پہلے سوٹ کیس تیار کر لیا تھا، ہائے میں مر گئی. ایک مہینہ پہلے کہ تو یہ ایک مہینہ پہنیں گی کیا؟ اس کا ان کے پاس اتنے ایکسٹرا کپڑے ہیں کہ انہوں نے ایک مہینے کے لیے تیاری کر لی ہے. کچھ بیسکس ہوتی ہیں وہ تو آپ کو آخری وقت میں رکھنی پڑتی ہیں. تو بہرحال بے رغبتی ہو گئی ہے، اور یہ اگر نہیں ہوئی تو غم نہ کریں، ہو جائے گی، فکر نہ کریں. پھر اگلی بات ہے کیا میری آخرت میں رغبت ہو گئی ہے؟ دیکھیے اب ہم نے کہا رنگن جانا ہے نا، تو خوابوں میں بھی آ گیا شروع، رغبت لگ گئی ہے. میں اپنی عادت بتاؤں، بڑی پرسنل ہے لیکن آپ کو چھوٹی سی ایسی بیکار بات ہی ہے، ویسے کوئی اتنی فائدے کی نہیں ہے، لیکن یہ رغبت کیسے لگتی ہے اس کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے آپ سب کے فون میں یہ ہے نا ویدر والا آئیکن ہوتا ہے سفن، میں نے جہاں یہ کھولا تو گہرا آنگن ہی آیا ہے، 11 ٹیمپریچر ہے وہاں. جتنی دفعہ اسلو کا دیکھتی ہوں یہ بھی دیکھتی ہوں، بارش ہو رہی ہے، 11 ٹیمپریچر ہے، رات کو 7 ہو جائے گا، اس پورے ہفتے کا بھی لکھا ہوا، جب آپ نے جانا ہے وہ بھی بتا دے گا. یہ رغبت ہوتی ہے، کبھی اس میں جنت کا بھی ٹیمپریچر ہوتا میں ڈالتی ہوں، اور میری عادت ہے میں نے جہاں بھی جانا ہو اس کے ڈالتی ہوں، اس لیے میرا یہ نہ دیکھا کریں آپ، تاکہ آپ کو پہلے ہی نہ پتا چل جائے میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کی ڈالتی ہوں، جو میرے ٹرپس ہوتے ہیں ہر جگہ کا ڈالا ہوتا ہے نیکسٹ، اور ڈالتی بھی ترتیب سے ہوں، کیونکہ اچھا لگتا ہے جہاں جانا ہے ادھر رغبت ہو جائے. تو کیا میری آخرت پہ رغبت ہو گئی ہے؟ کبھی میں نے آخرت کے گھر کو سوچا، میرا گھر کیسا ہوگا، میں وہاں کیا پہنوں گی، میں وہاں کون سی کراکری یوز کروں گی. کرا کریں باتیں, اپنے بچوں سے بھی کریں, کر کے دیکھیں, دل کرے گا جلدی بھاگو. سامان بند جائے تو دل ہی نہیں لگتا. کبھی آپ نے ایک اور مثال یاد آ گئی, مثالیں بہت یاد آتی ہیں بیچ میں, اللہ ہی مجھے معاف کر دے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ پاکستان سے آ رہے تھے اور آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں پلیز ایک ہفتہ اور بڑھا لیں, پلیز اور بڑھا لیں بڑھا لیں. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں رک سکتی, یہ ہے وہ ہے دس اینڈ دیٹ. اور اتنے میں کیا ہوا, مزے سے آپ گئے اور آپ کی فلائٹ مس ہو گئی. پتا چلا بدھ کی فلائٹ نہیں ملی, اب ہفتے کو لینی پڑے گی. سچ بتائیں وہ دو تین دن آپ انجوائے کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں کرتے. کئی لوگ تو ایئرپورٹ پہ فلائٹ مس ہوتی ہے نا تو پھر اسے اگلے دن کی لیتے ہیں. گھر والے بڑے خوش ہوں گے, ماں مزہ آ گیا, او واہ ہا ہا. آپ کو مزہ نہیں آتا, ٹوتھ پیسٹ تک آپ کا تو بیگ میں پیک ہے, نائٹ سوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. اب رات کدھر رہوں, کیا کروں, کھولیں بند کریں, سامان اٹھا کر پھر گھر جائیں, یہ تو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دو, کوئی اسے اگلی فلائٹ لے لیتے ہیں, ہے نا. بس یہ ہے اصل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت, اور یہ آپ کو اس دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, یہ آشنائی پیدا ہو جائے گی نا پھر بڑا مزہ آئے گا. اور آخری چیز دیکھیے, کلمہ شہادت پر مرتے دم تک قائم رہنا, سات چیزوں کا نام ہے استقامت. جہاں کمی ہے انشاءاللہ اس کو پوری کر لیں, کمی بیشیاں دور کرنے ہی تو ہم بیٹھے ہیں. ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ, ہم مایوس نہیں ہیں, کوئی بات نہیں. ان سات میں سے بھی دو بھی نہیں دکھ رہی, کوئی بات نہیں. اللہ جی میں پھر بھی آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے استقامت دیں. دعا بھی نا, ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الکافرین. کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت نئے نئے لوگوں کو جس چیز کی ہوتی ہے وہ استقامت کی. میں آپ اپنی کوششوں سے استقامت نہیں رکھ سکتے, دعائیں مانگنی پڑتی ہیں. آج سے یہ دعا تو مانگ ہی لیجیے نا, چھوٹی سی ہے. ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الکافرین, یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے نا, اس کے اندر یہ دعا ہے. ان سب چیزوں کا نام استقامت ہے. جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو مجھے پتا چل گیا نا کہ پھر میرے پہ کیوں نہیں نازل ہوتے, مجھے وہ خوشی کیوں نہیں ملتی, مجھے وہ ٹرینکوالٹی کیوں نہیں ملتی, میرے اندر وہ ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے, میں کہ چھوٹی سی بات پہ ہائپر ہو جاتی ہوں, میرا کیوں سر کھولنے لگتا اور میرا کیوں خون ابلنے لگتا اور میری کیوں رگیں تن جاتی ہیں اور مجھے کیوں غم پڑ جاتا ہے کہ ہائے میرا مستقبل کیا بنے گا میرا. سب کچھ اللہ پہ ڈال کے آرام سے بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ سے پوچھا, اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلائیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقیم, کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر. چلیے اب آگے کیا, کمال صبر اور استقامت اختیار کرنا سعادت مند اور عظیم لوگوں کا کام ہے, اور یہ اسی مالک کائنات کی مدد اور خاص فضل سے ممکن ہے. نوٹ کریں اس جملے کو, اس کے لیے واقعی اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ میرے قدم نہ پھسلے. اور وہ دعا بھی ہے نا سورۃ آل عمران میں, کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. شاید آیت نمبر 10 ہے, بالکل شروع کر رکوع ہے. ایک اللہ والا آگ کے انگاروں پر لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان پر اپنے خالق کی توحید کا ترانہ ہے, اور یہ خوش بخت کتنے کڑے حالات میں بھی اپنے مالک کی یاد میں مگن ہے. کوئی اللہ والا خون میں لطپت ہے اور تیز دھار آلہ اس کے جسم میں پیوست ہے, لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. آپ کو شاید پتہ چل رہا نہیں, یہ صحابہ کے قول ہیں, فزت برب کعبہ, میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. ایک صحابی کی یہاں تیر لگا تھا, رگے گردن کٹی, بڑے خوش تھے, کہتے میرے خاندان والے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا کہ جب جو بھی کوئی ایمان لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دوسروں کو نہ بتاؤ بھی, چھپا لو بس, خاموش رہو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری قوم تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میں سو رہا ہوں نا تو مجھے جگاتی نہیں ہے کہ میں ڈسٹرب نہ ہوں. وہ کچھ نہیں کہیں گے, کہا اچھا چلو جاؤ پھر. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا, لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں. تیر نکالا ایک کسی نے مارا اور خون کا فوارا نکلا اور زبان پہ یہ لفظ فز تو بے رب بھی کعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ آگ کے انگاروں پہ کون لٹایا جاتا تھا؟ عہد, عہد. یہ تو دیکھیے یہ ہے استقامت, کے جہاں کوئلے اور انگارے آئیں تو حضرت بلال یاد آ جائے, اور جہاں ایک اونٹ کے ساتھ باندھنا اور دوسرا دوسرے کے ساتھ باندھنا آ جائے تو بی بی سمیہ یاد آ جائے اور عمار بن جاسر یاد آ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کردار بن گئے, ان کے نام کے ساتھ ٹھپے لگ گئے. کتنے کو دن کی قربانیاں تھی, نام دیکھے, اور وہ سب بعد میں دین کی بہاریں بھی لوٹ کر گئے. یہ کہ خوشبخت کتنے کڑے حالات میں بھی اپنے مالک کی یاد میں مگن ہے اور کوئی اللہ والا خون میں لطپت ہے اور تیز دھار آلہ اس کے جسم میں پیوست ہے، لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، تو کبھی کہنے والا کہتا ہے میرے رب، میرے لیے یہ دنیاوی غم اور تکلیفیں اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مجھے تو تیری جنت کا انتظار ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. فرعون نے جب بی بی آسیہ کو قید کیا تھا نا، تو کہتا تھا آسیہ آ جا، محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی تھوڑی، کوئی پہلے بروکن فیملی تھوڑی تھی کہ اب اللہ کا دین بیچ میں آ گیا تو بہانہ بن گیا، جی جب سے دین آیا تب سے تو بس گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی. یاد رکھیے جن گھروں میں دین کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے گڑبڑے پہلے ہی ہوتی ہیں، وہ صرف دین بےچارا بدنام ہو جاتا ہے. اچھے تعلق رکھے ہوں گھر والوں سے تو دین تو حرس بنتا ہے. لیکن حضرت آسیہ نے کیا چوز کیا؟ کہ تجھے خدا نہیں مانوں گی، شوہر تھا اب نہیں ہے، تو کفر پہ ہے، میں اسلام پہ ہوں. اور پھر وہاں دعا کی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سورۃ تحریم میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ میں اکثر سوچتی ہوں ان کو درد نہیں ہوتی تھی، دیکھیں نا ہمیں تو ایک سوئی بھی چپ جا کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، بلال کو درد نہیں ہوتی تھی. اور ایک صحابی تھے کہ جب اسلام قبول کیا نا تو بیٹھتے تھے، تو ایک دن صحابہ سارے جیسے دوست بیٹھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی کبھی سارے آئن پہ آپس میں ٹیم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں نا، تو کبھی صحابہ فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے چلو دوستو ہمیں اپنے قبول اسلام کی باتیں سناؤ، تم سناؤ تو صحیح. ایسی باتیں چل رہی تھی، ایک صحابی تھے ان سے بھی کسی نے کہہ دیا، تو انہوں نے کہا میں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا. قمیض اٹھا کر پیچھے سے دکھائی تو جسم کے اندر کھڑے پڑے ہوئے تھے. کیسے؟ کہ ان کو جلتے کوئلوں پہ لٹا کر اوپر سے ان پہ بوجھ رکھتے تھے تو وہاں سکن میں یوں پڑ گیا تھا. ایک صحابی تھے بچے ان کے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلتے تھے، کریتے تھے، ڈر نہیں ہوتی تھی. ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ اب پڑھیے وجہ کہ ہوتی کیوں نہیں، دین کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ کیوں نہیں لگتی ہمیں، کس کو نہیں لگتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے خاص سکینت لے کر اترتے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، وہ بے ہوش اور بے غم ہو جاتا ہے، اس کا سارے کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے، اور یوں وہ دنیاوی غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی. دیکھیے آپ میں سے جو کوئی میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہے یا کم از کم کوئی نہ کوئی بیمار تو کبھی ہوا ہی ہوگا، کبھی بیمار ہوئے آپ؟ دیکھیے دکھی چہرے. کبھی اللہ نہ کرے بڑی بیماری، چلے میں اس کو کلیئرلی بولتے، کبھی آپ میں سے کسی کا آپریشن ہوا؟ ہوا ہوگا نا. آپریشن کی درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں فیل ہوتی مریض کو؟ جی بولیے. بے ہوش کرتے ہیں، بس یہی سننا چاہ رہی تھی. اب یہ جملہ سمجھیے، جسم کٹے، اندر سے دل کاٹ رہے ہیں، انتڑیاں نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو زندہ انسان کے ساتھ کری جائے تو اس کو چھوڑیں، وہ اس کی درد سے ہی مر جائے. اس سے پہلے بندہ ایک ہوش گم کرتا نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انتھیسیا دیتے ہیں، انتھیسیا دیتے ہیں. جب دنیا کے لوگ دنیا کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں بے ہوش کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں نا، وہی کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، بیس کر دیتے ہیں. کبھی تو آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، اتنے مشکل وقت گزر گئے میرے اوپر، اتنی بڑے بڑے حالات گزر گئے اور میں بچ کے آ گئی، اور اس وقت آپ کو کوئی نہیں لگتا. اب سوچیں تو جان نکل جائے گی. کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، تو آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کو اتنا نہیں ڈر لگ رہا ہوتا، لیکن اوپر جا کے دیکھیں نا نیچے، ہائے یہاں سے آئے ہیں، تو جان نکل جاتی ہے. ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف سمندر ہے، جان نکلتی ہے. تو یاد رکھیے زندگی کے کٹھن لمحوں میں اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا نا، تو یہ فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوشی کا بھی تو اثر ختم ہوتا ہی نا، پھر تھوڑے بہت درد تو جاگتے ہی ہیں. اسی طرح دعا کریں اللہ ہمیں یہ درجے کی استقامت دے دے، میں نے نہیں ہٹنا، بارش ہو رہی ہے میں نے نہیں رکنا، آندھی آ رہی ہے میں نے نہیں رکنا، طوفان ہے نہیں رکنا، برف گر رہی ہے نہیں رکنا، گرمی ہے نہیں رکنا، سواری ہے نہیں رکنا، پیدل چلنا پڑے میں نے نہیں رکنا، بچہ بیمار ہے میں نے نہیں رکنا، میں بیمار ہوں میں نے نہیں رکنا، مجھے اس ایک گھنٹے میں کوئی ہزار کرون کی بھی آفر کر دے کہ آؤ میرے پاس ایک گھنٹہ کام کرو، میں ایک ہزار کرون دینے کو تیار ہوں، میں نے نہیں رکنا، میں نے نہیں رکنا. ضد کریں، یہ استقامت جو نا یہ ضد کا نام ہے. کس چیز کی ضد؟ میں نے اللہ کے رستے سے نہیں ہٹنا، میں نے اللہ کا بننا ہے. اور دیکھیں ابراہیم کی کسی ایک نماز کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں. کبھی سنا صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے, آیت کریمہ پڑھتے تھے, کوئی ہے ان کا ذکر؟ کوئی ابراہیم کی کوئی اور خوبی مجھے بتائیں جس کو آپ اور میں عبادت کے نام پہ گنتے ہیں, کوئی ہے؟ کتنے حج کیے؟ جہاں باتیں اس قال الہ ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اور کر کے پچھتائے نہیں. یہ بھی بات ہے, بیٹے کو چھوڑ آتے جنگل میں, بیوی کو, گھر آ کے روتے کیا غم, کیا دیکھو ذرا اللہ نے کیا لے لیا مجھ سے کام, آج بھی مجھے کرنا ہے, آج بھی میں نہیں کرنا ہے, میں نہ کروں تو کیا ہوگا, کوئی اور نہیں میری جگہ یہ کام کر سکتا. پھر نہیں ہوتا, پھر بے غم. آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے, آپ دیکھیں آپریشن کے بعد صحت بھی تو مل جاتی ہے نا. آپریشن کے جو درد ہے نا وہ لوگ برداشت کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں ایک دفعہ کا درد ہے, پھر بعد میں ہمیشہ کی ٹھیک ہے, خیر ہوگی. چار چھ دن کے بعد آپریشن سٹیچز صحیح ہو جاتے ہیں, بندہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک دفعہ میں اور آپ اللہ کو یہ دکھا دیں کہ اللہ میں آپ کی ہوں. صرف دو چار ٹیسٹ دینے پڑیں گے آپ کو, ایک دفعہ شوہر ناراض ہو جائیں گے, کسی ایک دفعہ بچوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ایک دفعہ دوستوں کا جھٹکا پڑے گا, کبھی ماں باپ کا ہوگا, کبھی مالی کوئی پرابلم آ جائے گی. بس یہ ہر رشتے میں اور ہر روپ میں سے ایک دفعہ گزر جائیں, ایک چکی میں سے گزر جائیں, ادھر جا کے کھڑے ہو کے کہ خدا حافظ میں بچ گئی, پھر اس کے بعد زیادہ نہیں کرنا پڑتا. دیکھیں بلال کو ساری زندگی کانٹوں پہ لڑائے گئے, وہی بلال جو پتھروں پہ لٹائے جاتے تھے وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے. کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, عزتیں بھی ملتی ہیں. پھر وہ زخم بھرتا ہے اللہ کہ آپ کو لگتا ہے کبھی یہاں چوٹ ہی نہیں لگی تھی. ڈاکٹرز تو پھر بھی سٹیچز لگائیں تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں نشان چھوٹ ہی جاتا ہے نا. اللہ جب آپ کو استقامت دے دیتا ہے جو دین کے اوپر یا اللہ کی بات کو مان کے آپ کو مشکلات آتی ہیں, اس کے نشان تک مٹا دیتا ہے. بلکہ حضرت ایوب کی کہانی آپ سن چکے ہیں, اللہ نے ان کو دوبارہ جوان بھی کر دیا, بیوی بھی جوان کر دی, بچے فوت ہو گئے, نئے بچے بھی دے دیے, اور سونے کی ٹڈیاں برسی. اور جب برسی تھی تو کیا کیا تھا انہوں نے, دو دو ہاتھ سے پکڑنے لگے. تو کہا ایوب صبر صبر, آپ میرے صابر بندے ہیں. کہا اللہ یہ تیرا انعام ہے, اب میں کوئی صبر نہیں کروں گا, یہ مجھے میرے صبر پہ تو دے رہا, میں دو ہاتھ سے تیری رحمتیں لوں گا. پھر یوں مومن دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں اس کے, دنیا بھی اس کی, آخرت بھی اس کی, شرط ایک ہے کہ استقامت ہو. استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں, وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح, آپ آج کے دور میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کو خوف اور غم نہیں. خوف کیا ہے؟ ڈپریشن. اور غم کیا ہے؟ سٹریس. آج کے دور کے دو تحفے ہیں, سٹریس ڈپریشن. بچے بھی کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو پتا ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی کہتے ہیں ایم ناٹ ہیپی, آئی ایم سیڈ. کبھی آپ نے اپنے بچپن میں لفظ سیڈ سنا تھا اپنے بارے میں؟ دکھ کا نام سنا بچوں نے؟ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بچوں کو کیا لگے؟ آج بچے بچے کے چہرے پہ اداسی ہے. اللہ کہتے ہیں جب استقامت ہوگی نا تو بے خوف اور بے غم, لا خوف علیہم. اس کا سارے کا سارا جھکاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے. یہ سارے کا سارا ہی مشکل لگتا ہے ہمیں, اور مدد بھی سارے کے بعد ہی آتی ہے. یہ بھی بتا دوں, کسی کمپنی میں آپ چلے جائیں وہ آپ کو ہائر کر لیں, جب تک سارے کے سارے آپ ان کے ساتھ نہیں لگیں گے, فل ٹائم آپ کی ڈیڈیکیشن ان کے ساتھ نہیں ہوگی, تب تک وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. بھکار کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی جگہ پہ آیا ہوتا ہے, اس بندے کو کوئی رکھتا ہے؟ کوئی نہ آئے گا تو آپ کو بلا لیں گے. اس طرح میرا آپ کا کام چلتا ہے اللہ کے ہاں, چلو کوئی نہیں تھا کرنے والا تم کر لو. یہ جو آج آپ اور میں دین کے کام کریں, پتہ نہیں بھکار میں ہی کر رہے ہوں, کوئی نہیں تو پھر اللہ کے, اب تم ہی کر لو, اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ میں استقامت پہ جم جائیں گے پھر ہماری پکی جاب, کام ہو نہ پیسے ملیں گے آپ کو, چھٹیاں تو وہ پیسے دیں گے آپ کو, بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, آپ کا جو جاب ہے وہ کرے. وہ کہتے جی آپ ہمارے پکے ملازم ہیں, آپ جائیے, آپ کو نہیں بلایا ہم نے, آج کوئی کام نہیں ہے, چھٹی کرے. آپ وکار پہ تھے یا وکار جو بھی آپ کہتے ہیں, یاد رکھیے پورا بنے. اس میں جو مزہ ہے یہ اور کسی چیز میں نہیں. اور ہم سوچتے ہیں نا اس میں پورا بننے میں دنیا جاتی ہے, دیکھیں جملے آپ کے سامنے بک میں لکھے ہوئے ہیں کہ یوں وہ دنیاوی غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. آندھیاں بھی چل رہی ہیں اس کو پرواہ نہیں رہتی. یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ مومن کو کوئی مشکل نہیں آتی, وہ بیمار نہیں ہوتا, اس کے بچے نہیں روتے, اس کا میاں ہر وقت اس کے ساتھ خوش رہتا ہے, یہ نہیں کہا جا رہا. کہا کیا جا رہا؟ بے پرواہ, بے نیازی. کیئر لیس. ٹھیک ہے ہو جائے, پھر اتنا کیوں دماغ پہ بوجھ بناؤ. وہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو ہر بات کو دماغ پہ بھی تو نہیں لیتا نا. ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہم ہر بات کو دماغ پہ لیتے ہیں. دل پہ لیں, پیچھے ڈال دیں. کچھ چیزیں لینے کی نہیں ہے. کسی کا ایک بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا, کسی نے کہا کہ میں بڑی ٹینشن میں ہوں, تو اس نے کہا یہ لینے والی نہیں دینے والی چیز ہے. یہ کوئی لینے والی چیز ہے؟ دو دوسروں کو, تو دوسروں کو بھی نہ دیں. میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ دوسروں کو ٹینشن دیں. نہ لینے والی چیز ہے نہ دینے والی چیز ہے, اس کو پھینک دیں. ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں لوگوں کو مزید تسلی دی ہے. فرمایا یہ سورۃ الاحقاف میں آیت 13, بالکل اسی مضمون کی آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, میں نے کہا الحمدللہ, پھر اس پر جمے رہے, اللہ اس کی توفیق دے, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یہ کب جمنا ہوتا ہے؟ گھر میں خوشی آ جائے تب بھی جمنا ہے, غم آ جائے تو بھی جمنا ہے, مہمان آ جائیں تو بھی جمنا ہے, آپ کہیں چلے گئے تو بھی جمنا ہے, فیریے پہ گئے ہیں تو بھی جمنا ہے, آپ امریکہ چلے گئے ڈزنی لینڈ دیکھنے گئے وہاں بھی جمنا ہے. یہ نہیں ہے کہ چھٹیوں پہ ہیں تو نمازوں کی بھی چھٹی ہے اور ہر معاملے کی چھٹی ہے, نہیں. ایک جگہ جیسے نا, ہر جگہ مکہ میں جا کے جو روٹین آپ کی ہو وہی آپ کی روٹین ناروے میں, وہی روٹین آپ کی امریکہ میں, وہی جا کے پاکستان میں بھی ہے. ہم تو یہاں سے پاکستان چلے جائیں تو ہماری روٹین بدل جاتی ہے, الا ماشاء اللہ. کتنا بعض مشکل ہو جاتا ہے وہاں جا کر اپنا ایمان بچانا, ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے اوپر مسلط ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اگلی آیت ہے, اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزام بما کانوا یعملون. الاحقاف 14 ہے, یہ اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. تو اینڈ آف دا سٹوری کیا نکلا؟ کہ استقامت والوں کی خوشی کا کیا کہنا. یہ کمنٹ میری طرف سے. اور امام ابن تیمیہ کا بھی ایک کمنٹ دے دوں آپ کو, تک حق کہنے پہ لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا. اور جنہوں نے بھی حق پیش کیا نا, لوگوں نے ایک تو ان کے خلاف پروپیگنڈے بہت کیے ہیں, لوگوں کو ان کے خلاف بہت بھڑکایا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کو ستایا بہت ہے. تو جیل میں ڈال دیا لوگوں نے ان کو. بہت بڑے امام تھے, آپ ان کی بکس تو پڑھے. تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ان جنتی مائیا, کہتے ہیں بے شک میری جنت تو میرے ساتھ ہے. جیل میں بھی ڈال کر انہوں نے مجھے پریشان کوئی نہیں کیا. ان کی کئی کتابیں وہ ہیں جو جیل میں لکھی, مزے میں تھے. حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک قول معروف ہے, کہتے تھے کہ وہ آگ میں گزارے ہوئے دن, غالباً 3 دن تک آگ میں اللہ نے ان کو رکھا تھا, وہ آگ میں گزرے ہوئے دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے. یہ بات سمجھ میں نہیں کوئی آتی, مجھے آپ کو نہیں آئے گی, استقامت والے کو آ جائے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا صبح شام اوپر سے سلام آتا تھا. تتنزل علیہم الملائکہ, بادلوں کے فرشتے نے آ کے وہ ابراہیم سے کہا تھا بارش برسا دو تاکہ آگ بجھ جائے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے؟ کہا نہیں, میں تو آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں, آپ آگ میں جل رہے ہیں تو اوپر سے بارش برسا دو. کہا اگر اللہ نے نہیں کہا نا تو کوئی ضرورت نہیں کہنے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف میں کیا کہا تھا؟ جب جبرائیل نے آ کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو یوں مس کروں کہ یہ طائف والے بیچ میں مسل جائیں, کچھ بھی نہ رہے اندر. کا اللہ نے کہا؟ کہا نہیں اللہ نے نہیں کہا, میں پوچھ رہا ہوں. کہا نہیں, رہنے دو, ان کی نسلوں میں سے شاید کوئی ایمان پہ آ جائے. تو یہ جو اللہ کے نام کی تکلیفیں ہوتی ہیں نا, یہ بڑی مبارک ہوتی ہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیوں یاد رہا؟ کیونکہ فرشتے اترے ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وہی بھیجی گئی تھی کہ فکر نہیں کرو, ایک دن آئے گا ان بھائیوں کا برا انجام, تم خود دیکھو گے یا ان کو اپنی خوبی دکھاؤ گے. تو آپ کو کچھ ستائے, کھپائے, رلائے, پریشان کرے, دکھی کرے, آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں, اس میں کوئی خیر ہے؟ اس کے بعد کچھ ہے. اور اپنا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے, جیسے وہ شوگر چیک کرتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں نا, ایمان ٹیسٹ یہی ہے. دو وقت چیک کر سکتے ہیں آپ. خوشی آتی ہے تو میرے دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اچھلتی ہوں, کپڑوں سے باہر آتی ہوں, تڑپتی ہوں, بے چین ہوتی ہوں, کودنے ہی لگ جاتی ہوں, سب کو اپنے آپ کو دکھانے ہی لگ جاتی ہوں. اور غم آتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ بس یہ دو وقتوں میں اگر آپ کھول ہیں, اسمائلی ہیں, ریلیکسڈ ہیں, الحمدللہ, استغفر اللہ, تو بس یہ فرشتوں کا نزول ہے. فرشتے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کو، تلاوت سنتے ہیں اور اپنے لیے دعا کریں گے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ جو اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتے.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ بات یعنی استقامت رکھنا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ نصیب والوں کے سوا کسی کو نہیں سکھائی جاتی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے.
جزاک اللہ خیر، واسم جزا استاذ. سبحان اللہ بابی حمدی، سبحان اللہ العظیم. کیا فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہو رہی ہے نا. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے موقع عطا فرما دیے کہ ہم کوشش کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیے کرتے ہوئے تھکے نا، ایسا ہی ہے نا. کتنی خوشخبریاں ہیں. اور مجھے جو وہ سرجری والی مثال تھی نا، وہ بالکل قیامت کے دن پہ فٹ آ رہی تھی. اور اگر اس تصور کو ہم سوچیں کہ دنیا میں ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی پین کلر مل جاتا ہے اور سکون آنے لگتا ہے، تو قیامت کے دن جب ہم تڑپ رہے ہوں گے اور ساری دنیا پریشان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو استقامت عطا فرمائے گا، ان کے فرشتے کا نزول ہوگا، تو کتنی بڑی رحمتیں ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو جمانا ہے، کوشش کرنی ہے نا انشاء اللہ تعالی، اور اپنی ہر نعمت کو، اپنی تنہائی کو، اپنے فارغ وقت کو اور اپنی کلاس میں آنے والے وقت کو ہمیں بہترین سمجھنا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میری جنت تو میرے ساتھ ہے، تو ہم بھی مومن ہونے کی حیثیت سے جب اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے ساتھ ہوگی، دین پہ جم جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. اور وہی استاذہ جی والی بات کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو دین پہ جمائے رکھنا ہے. اور جیسے صحابہ اکرام کا عمل تھا کہ جب وہی مشکل آتی تھی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ سے دعا کرتے، تو ہمیں بھی یہی طریقے اختیار کرنے ہیں. تو جو اللہ نے کہا ہے تو وہ اللہ کا وعدہ تو سچ ہے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی چیز کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بہت شارٹ ہے اور ہمارے پاس اس وقت محاسبہ شیٹ بھی ہے. اس میں ہم آج محاسبہ شیٹ میں دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے استقامت کے حوالے سے دیکھا تو سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی کے آداب میں آنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد والدین کی اطاعت. آج اس حوالے سے ہم اپنی محاسبہ شیٹ کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن کی آیت کی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. قرآن کی روشنی میں مومن مردوں اور عورتوں پر کس کی اطاعت فرض ہے؟ سورہ النور میں آتا ہے مومنوں کو یہ بات تو ان کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں ہم نے حکم سن لیا. سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے یہاں عمل کی کیا بات ملتی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے بنیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے استقامت, اطاعت, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت, کیونکہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کا نیت اور ارادہ کرتے ہیں, اور اس کا یہی ہماری آج کی محاسبہ کی آیت بھی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی وہ دو چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آپ لوگ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ سب کو, مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب کو یہ دو چیزیں بتائیں. کیا دو چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لیں گے؟ ایک مضبوط کڑا ہے یہ, قرآن اور حدیث. جی, قرآن اور حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنۃ نبیہ, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہر سنت کو بہت محبت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ان سنتوں کو زندہ کرنی ہے. اب میرا آپ لوگوں سے ایک کوشچن یہ ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن میں کس کا حق ادا کرنے کا حکم ہے؟ بتائیں گے آپ؟ اور جہاں بھی اللہ کے والدین, بالکل پیرنٹس, الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم, والدین کا. سورہ الاسرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی اختیار کرو, اگر تم ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہنا, انہیں نہ جھڑکنا, ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم آیا ہے. اور یہ مجھے مثال اتنی عاجزی والی لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکیں کہ کبھی بھی نہ ان کو جھڑکیں, نہ کبھی ان کو اف کہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی نعمت دی بڑھاپے میں اور ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیا. کہ اللہ کے سامنے عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو, ان کے حق میں دعا کرو, اے پروردگار جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کی تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور یہ دعا ہم انشاءاللہ تعالی, جی ضرور, یہ دعا ہم اپنی نماز میں یا نماز کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے دن میں, کیونکہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ماں باپ پہ سے کس کا حق زیادہ ہے اور کس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ کوئکلی بتائیے گا میں اگلی کلاس میں. ماں باپ میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے, اور ماں کے بعد کس کا ہے؟ والد بھی بہت زیادہ, باپ کا. جی, پہلے تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو آپ خود بھی دیکھیں گے, کہ تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق ہے, پھر چوتھی دفعہ فرمایا تو باپ کا بھی حق ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کوئکلی بتائیے گا, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شیئر کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے محاسبہ شیٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. والدین کی نافرمانی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی، اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی حق تلفی اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے کہ ہم نہ تو اللہ کے ساتھ شرک خفی کہیں کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اور ہم شرک کرنا شروع کر دیں، اور والدین کی حق تلفی سے بچائے، جھوٹی گواہی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ چلنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اب 5 منٹ کی آپ کو بریک دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیشن کے لیے طرف چلیں گے. جی ضرور کیجئے، شیئر کیجئے آپ اس کو، ایکٹیویٹی محاسبہ شیٹ کو آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کریں ان کے ساتھ. یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. تو آپ سب تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں اور فریش اپ ہو کے کوئکلی واپس آ جائیں. 5 منٹ کی آپ لوگوں کی بریک ہے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق،
ولقاؤك حق،
والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا،
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا،
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا،
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا،
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت،
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جی سب ٹھیک سے واپس آ گئے کیسے ہیں آپ سب لوگ جی کیسا لگ رہا ہے اس کلاس کے ساتھ کیا فیلنگز ہیں کیا واقعی آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے ایسی چیزوں سے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم وہی روٹین کے ساتھ لگی بندی چیزوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا تو اب دیکھیں اعمال ایسے کہ فرشتے اتنے پتہ ہے آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے جیسے دیکھیں سب سے پہلے قرآن آپ نے نماز کے اذکار جو ہیں سب سے پہلے دعائیں استفتاح ہم نے کی تھی منڈے کو آج الحمدللہ رکوع کی کچھ دعائیں کی ہیں تو کوشش کرنی ہے یہ آپ نے ضرور کرنی ہے بلکہ خود بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی سکھانی ہے اپنے گھر والوں کو کیونکہ اس سے نا آپ کا اور زیادہ جو ہے یہ وہ آپ کو یاد ہوں گی دوسروں کو جس طرح ٹرانسلیشن کے ساتھ استاذہ جی نے بتایا ہے اگر آپ کے پاس ابھی ایک دم شیٹ نہ بھی ہو تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیں لکھ کے اس کے ساتھ ٹرانسلیٹ لکھیں کیونکہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے عربی لکھنے کی اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی پھر آپ کو ٹرانسلیشن لکھنے بھی آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم بک سٹارٹ کرتے ہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں کیونکہ الحمدللہ بہت پیاری بک ہے بہت اچھی اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ اس کے اندر تھوڑا سا ریکے اور اس کے بعد ایک اور نیا سیشن آپ کو پتا ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا اور رمضان آنے والا ہے اس کی سیریز بھی چلتی ہیں تو ان شاء اللہ اس کو بھی لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی بک دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آج ہمیں کیا سکھاتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنٹینیو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی کے ساتھ تعلق یعنی یہاں ہم تعلقات کی گرمی دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں جب جذبات شامل ہوتے ہیں اور انسان ایسے وقتوں میں پھر اگر تبلیغ کرتا ہے جب دوسرے آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اپنی بیٹیوں تک ہی نہیں تھی بلکہ بیٹیوں کی اولاد نے بھی اس سے وافر حصہ پایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور تعلق سب جانتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے بچے بھی اور بیٹوں کے بچے بھی ہماری محبت کے محتاج ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں نواسیوں سے محبت تھی بیٹے کو تو اللہ نے اس حد تک عمر ہی نہیں دی نا کہ آپ کے بیٹوں کے بیٹے ہوتے تو کیا پتہ چلا کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے یہ پیار بھی ان کو اچھی بات ہم کہیں گے یا برائی سے روکیں گے تو کام آئے گا کس بات میں کہ چونکہ وہ محبت کی ڈوری بیچ میں ہوگی نا تو اس کے ساتھ پھر بندھے ہوئے وہ ہماری بات کو ضرور سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی امامہ سے پیار اور تعلق کیا تھا آئیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو قتادہ سے یہ روایت نقل کی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوتی کیا ابھی ان کا ذکر آیا ابو العاص کا یونی کی بیٹی ہیں آپ جب رکوع کے لیے جاتے تو اس کو زمین پر رکھ دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ اس کو اپنے شانہ مبارک پر بٹھا لیتے ابو داؤد کی روایت میں ہے جب ہم نماز ظہر یا عصر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کے لیے بلا چکے تھے تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ کی صاحبزادی کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا آپ کی گردن پر سوار تھی رسول اللہ اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور وہ اپنی جگہ پر ہی رہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ہی سوار رہی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے کہا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اس کو تھاما اور زمین پر رکھ دیا، یعنی جب رسول اللہ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اس کو تھاما اور زمین پر رکھ دیا، پھر آپ نے رکوع اور سجود کیا، جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو اس کو اٹھایا اور اس کی جگہ اپنی گردن مبارک پر بٹھا دیا۔ رسول اللہ نے نماز سے فارغ ہونے تک اپنی نواسی کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کیا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کہاں ہر رکعت میں اس کو اٹھانا، پھر رکوع میں جاتے ہوئے بٹھا دینا، پھر اٹھانا۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی کی محبت دکھتی ہے۔ تو سمجھ میں بات آنے والی کیا ہے کہ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، اچھے کاموں کی رغبت دلانی ہے، تو ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ شاعر اسحاق بن خلف کے بیٹی کے متعلق جذبات کیا تھے، آئیے دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ دیگر لوگوں کی زندگیوں میں بھی بیٹیوں کے ساتھ تعلق، لگاؤ اور الفت اور مودت کے دلائل اور شواہد موجود ہیں، اگرچہ وہ اخلاص اور شفقت کے اس کمال کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر اسحاق بن خلف نے اپنی بیٹی امیمہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا، کہتے ہیں کہ لولا امیمت لم اجزا من الادمی، بیٹی کا نام امیمہ، اگر میری بیٹی امیمہ نہ ہوتی تو میں مفلسی سے نہ گھبراتا اور شدید تاریکی والی راتوں میں سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کرتا، یعنی بیٹی کے لیے محنت کرتا ہوں وہ نہ کرتا، اور میرے دل میں زندگی کی رغبت اس بات نے زیادہ کر دی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یتیم لڑکی کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور قریبی رشتہ دار اس پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے لیے زندگی مانگ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میری بیٹی یتیم ہو جائے گی اور لوگ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے۔ میں اپنی موت پر اپنی بیٹی کے آنسوؤں کا تصور کر کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ کتنا یونیک انداز ہے نا، یعنی خود اس بات پہ رو رہے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میری بیٹی روئے گی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی دن تنگ دستی اس کو آ گھیرے اور وہ اس بے بکت اور کمزور بچی سے پردے کو ہٹا دے، جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا تو وہ میری موت کے بعد تا ابد باپ سے فائدہ حاصل نہ کر پائے گی۔ ہر جملے میں آپ کو محبت کا رنگ دکھ رہا ہے۔ میں اس کی وہ حالت نہیں بھولتا اور نہ ہی بھولوں گا جبکہ وہ دونوں رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مجھے الوداع کرتی ہے، تم باقی رہو اگرچہ ہم مر جائیں، کیونکہ یقیناً ہمارا رب ہے جس نے ازل سے ابد تک کی ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ میری زندگی چاہتی ہے اور میں اس پر شفقت کے سبب اس کی موت کی خواہش کرتا ہوں، اور موت عورتوں کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مہمان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ میری زندگی چاہتی ہے اور میں اس کی شفقت کے سبب اس کی موت کی خواہش کرتا ہوں، یعنی کہ میری بیٹی میرے بعد اکیلی نہ رہ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں چلی جائے۔ میں اس پر چچا کی سخت دلی اور بھائی کے ظلم سے ڈرتا ہوں، اور میری تو اس کے متعلق کیفیت یہ تھی کہ میں صرف بات کے ذریعے پہنچنے والی اذیت کی بنا پر اس پر ترس کھاتا تھا۔ اور یہ جو اس نے بات کہی نا کہ میں مر جاؤں یا میری زندگی میں مر جائے، یہ درست نہیں ہے بات۔ اسلام میں کسی کی موت کی دعا نہیں کی جا سکتی اس طرح سے، یہ ایک ایگزیجریشن ہے جو شاعری میں ہو ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب آگے بہت ہی کریٹیکل بات ہے کہ موجودہ دور کے بعض باپوں کا بیٹیوں سے شدید تعلق کیا ہے، یعنی آج کے دور میں بیٹی کے ساتھ باپ کا تعلق ایک تو ان جنرل ہے، لیکن یہاں اس ایک خاص واقعے سے اب دیکھیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹیوں سے تعلق اور لگاؤ کی باتیں تو پرانی قصے بن چکی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپوں کی ایک کثیر تعداد بیٹیوں کے مستقبل کی خاطر سر توڑ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے سفر کی صعوبتیں جھیلنے اور دیار غیر کی ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کے پس منظر میں ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے دل کے ٹکڑے کو شادیوں کے موقع پر باوقار طریقے سے رخصت کرنے کے لیے کچھ مال اور اسباب جمع کر پائیں۔ جب باپوں کی نگاہوں میں بیٹیوں کی یہ حیثیت اور اہمیت ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا احتساب مشفق مہربان اور اتنے چاہنے والے باپوں پر ہمیشہ ہی بے اثر اور بیکار ثابت ہو؟ کیا پتا چلا اس بات سے کہ بیٹیوں کے ساتھ تعلق میں موسٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ باپ کماتے ہیں تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا کھلا سکے، پلا سکے اور بعد میں ان کو اچھی طرح سے ودا کر سکے۔ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ خون کے یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیے باہر کو برا کام کرے گا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بٹ گھر میں رہتے ہوئے باپ بیٹی، ماں بیٹی، اتنا براہ راست تعلق ہے کہ اس تعلق سے ہم بچ نہیں سکتے۔ مثلا آپ کا بیٹا غلط کام کرتا ہے، بیٹی غلط کام کرتی ہے، آپ اسے کیسے بچیں گے؟ تو یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی خرابی کو دیکھیں، ڈسکس کریں. ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز ہے، ایک تو کچھ نہ کو، نہیں نہیں ہم بہت شریف ہیں ہم کچھ نہیں کہتے، بس یہ اب چپ چپ کچھ نہیں بولنا، بس یہ تعلق نہیں خراب کرنا، نہیں نہیں بچے جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ایک طریقہ کار یہ. دوسرا کہ ہر وقت کو یا وہ طریقہ اختیار کرو جو درست نہیں ہے یا جس سے فائدہ نہیں ہوتا. ان دونوں کے بیچ میں جو بات ہونی چاہیے، جو مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا ہے، جب بھی کوئی بندہ اپنے بچوں کے بگاڑ کی بات لے کے آ جائے یا کمیونیکیشن گیپ جائے، تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ آخر کیا کمی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی یا ایک ماں اپنی بیٹی کی بات کرتی ہے اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں آپ اس کو سمجھائیں، تو میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں سمجھا پائیں. لوگ کہتے ہیں ہماری سنتے نہیں ہیں بچے، کیوں نہیں سنتے؟ آپ کہیں گے اب کیا کریں. بس آپ دیکھیں یہ جو آپ کی بچی کی ایج ہے نا، ادھر بیٹھی میں نے، یہ 5-6 سال کی ہوگی، یہ کتنے کی ہے؟ ماشاء اللہ 8 سال کی بچی ہے نا. 8 سال سے یہ بچی آپ کے پاس ہے، اللہ اس کو لمبی عمر دے، آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یہ ایج ہے نا، 6 سال پیچھے لے جائے تو 2 سال. چھوٹا بچہ جب آپ اس کو بلائیں اور وہ ریسپونڈ نہ کرے، اسی وقت اس کو سمجھا دیں کہ بیٹا آج یہ ہوا ہے، یہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، میں نے آپ کو بلایا، آپ کیوں نہیں آئی؟ ماما کی پہلی کال پہ آتے ہیں، بات سنتے ہیں، میں نے آپ کو کچھ کرنے کو کہا آپ نے نہیں کیا. یہ ایج 8 سال کی عمر تک تو بچہ پرفیکٹ لیول کا ہو سکتا ہے کہ جو کہنا ہے مانے، سننا ہے، بات ماننی ہے. آپ 8 سال تو کہ بچہ بچہ بچی بچی، 10 سال پہ ہونے پہ اور بھی ذرا لاڑ لے، 12 سال پہ آپ کہیں کہ اب یہ آپ کی ہر بات ماننے لگے، یہ نہیں ہوگا. بیٹھ کے بات کریں. ہر ایک کاؤنسلنگ از دا بیسٹ وے آف کمیونیکیشن. آپ کیا چاہتی ہیں آپ بھی لکھیے، میں بھی لکھتی ہوں. آپ کو مجھ سے کیا شکوے ہیں میں بھی لکھتی ہوں، آپ بھی لکھیے. مجھے آپ سے کیا امیدیں ہیں، کیا مجھے ایکسپیکٹیشن ہے، آپ بھی لکھیے، میں بھی لکھتی ہوں. ایک گھنٹہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ، بیٹھ کے کسی ایک نتیجے پہ نکلے، پھر اٹھے وہاں سے، پھر آبزرو کریں ایک دوسرے کو. ہر وقت کا بولنا، ہر وقت کا ٹوکنا، ہر وقت کا روکنا، یہ بالکل اثر ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف کچھ نہیں کہنا صرف اس ڈر سے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ بھی ہار ماننے والی بات ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آج کے دور میں جو براٹ اپ سٹائل ہے یہاں کا تو ابھی بہتر ہی ہوگا مجھے امید ہے. باہر کے لوگوں کا بچوں کے ساتھ براٹ اپ کا سٹائل کیا ہے کہ جی بچوں کو انگلش آتی ہے، ہمیں نہیں آتی. بچے کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، ہم نہیں چلاتے. بچوں کو کئی ایسے ٹیکنیکل ایشوز پتا ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا باہر کی دنیا کے. ان 3-4 چیزوں کو سامنے رکھ کے پیرنٹس کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے. کمپلیکس میں بول رہی ہوں، وہ نہیں کہتے ہم کمپلیکس میں، لیکن معروف ہو جاتے ہیں. ہر بات میں ان کو اپنے سے سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ان کی بات نہیں سنیں گے. ہاں ہاں آپ کو زیادہ پتا ہوگا، اچھا اسکول میں یہ ہوا تھا، کالج میں یہ کیا ہوا تھا، کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو تھا. تو میں نے ایک جملہ بولا تھا اس بچی کو، آئی نو یور موم ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر، نہیں کمپیوٹر چلانا آتا آپ کی ماں کو، اس کو انگلش نہیں آتی، اس کا ایکسنٹ بڑا برا ہے، اگر بولے تو ہنسی آ جائے گی، آئی انڈرسٹینڈ، یو آر بیٹر دین ہر. بٹ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ بچی جب پیدا ہوئی تھی تو آپ کی کیا عمر تھی؟ آپ کو بتایا آج کے ہمارے کلچر میں چلے 18-20 سال کی عمر میں شادی ہو تو 1 سال بعد بچی ہو گئی. 21 سال کی تھی میں جب میری یہ بچی پیدا ہوئی. میں نے اس لڑکی سے کہا، میں نے کہا تم ساری چیزیں بھی یس یس کہتی جو نا اپنی، بٹ ایک چیز میں تم اپنی ماں کو بیٹ نہیں کر سکتی، اور وہ کیا کہ یہ تم سے 21 سال بڑی ہیں. ان کو دنیا میں آئے ہوئے 21 ایئرس ہوئے ہوئے تھے جب آپ دنیا میں آئی، یہ فرق آپ کبھی نہیں مٹا سکتی. تو ویئر از 21 ایئرز ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، ان کی باتیں. آپ کو 21 ایئر بعد وہ بات سمجھ آنی چاہیے جو ان کو آج سمجھ آ رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو گیپ ہوتا ہے نا بیچ میں ماں باپ کے اور بچوں کا، کہ ایج کی وجہ سے آگے بھی چلنا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کریں کہ ان ساری چیزوں کو لمٹس ہیں. میں خود سوچتی ہوں کہ کمپیوٹر کو تم ہاتھ نہیں لگاتے کبھی، کہ مجھے نہیں آتا چلانا. لوگ ڈر جاتے ہیں، میں کسی کے گھر میں جاؤں پوچھوں پاس ورڈ، ہمیں نہیں پتا. ایسے لگتا ہے شاید بجلی کے تار کو ہاتھ لگ جائے گا. چولہا چلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں کیونکہ روز پکاتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں استعمال کی ہوتی اس کا ڈر لگتا ہے. نہ چلائیں کمپیوٹر، ہمارا گزارا ہو رہا ہے، نہ فون چلائیں آتا ہے. بٹ بچے والا یا جن کے پاس اپنے بچے ہیں، اپنے گھر والے، وہ ان کو تو دن رات آپریٹ کر رہے ہیں لیکن مس ہینڈل کر رہے ہیں. تو پھر خلاصہ کیا نکلا بات کا؟ کہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا ہے ہم سب نے. جس لیول پہ نا اس کو جا کے ریوائز کریں. آپ کے بچے آپ کی سنیں گے. آپ کل یہ جملہ بولیں, اپنے لیے گول بنائیں, میرے بچے صرف میری مانتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, کسی کے پاس بھی جائے گا روتا رہے گا, لوگ آخر میں کہتے ہیں بھائی تم پکڑو اس کو, پکڑو میں کر لوں گی کام. بچہ ماں کی گود میں آئے گا چپ ہو جائے گا. بعض بچے صرف ماں سے کھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ ان کو کھلائیے ہم آپ کے کام کر دیتے ہیں نا. یہ لیول لائیے, ساروں کو یہ پتا چل جائے, سارے اس بات کی گواہی دے یہ صرف آپ کی مانتا, یہ صرف آپ کی مانتی ہے. میری نظر میں محبت کا یہ بہترین روپ ہے, چاہے بیوی شوہر ہوں, چاہے بھائی بہن ہے, کوئی رشتہ. جو بندہ آپ کی بات نہیں مانتا نا, بس وہ ایک مروت کا تعلق ٹھیک ہے. دن رات آپ اٹھ کے بیٹھتے جی جان فلاں کرے, کوئی بات کہیں تو آپ نہیں مانتے, یہ کوئی پیار نہیں ہے پھر, یہ بس ایسے ہی ایک وقت گزاری ہے. اور آج رشتوں میں اتنی یہ چیز ہے, دیکھیں کہ ہر بندہ اپنے اون پہ پھنسا ہوا ہے. اگلا آخری پوائنٹ ہے ہمارے اس آج کے موضوع کا, جو ابھی تک ہم نے کیا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم بائی دا وے, بھول گئے یا ساتھ چل رہے ہیں؟ خواتین کا تبلیغ میں جو اہمیت ہے اس کے ڈفرنٹ فائیو اینگل دیکھے. اب آخری ہے چھٹا, کیا ہے؟ بہنوں کا بعض بھائیوں کی نگاہ میں خاص مقام. یعنی اب بھائی بہنیں کیا اہم ہے یا بھائی بہنوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بعض بھائیوں کی نظر میں بہنوں کی وقت اور حیثیت غیر معمولی ہوتی ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, بھائیوں کی نظر میں. میں اکثر قرآن کی کلاس میں سورہ قصص میں یہ جملہ بولتی ہوں, جب حضرت موسیٰ کی بہن ساسا دیکھ رہی تھی اور موسیٰ ایک بچے کی صورت میں دریا میں تیر رہے تھے, اور پھر وہ گئی اور پھر ان کے گھر والوں کو کہتی ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کوئی ایسے گھر والے ہیں جس کو پالیں گے. تو اس صورت میں ہم بھائی بہن کے رشتے پہ بات کرتے ہیں. آج اس میں بھی بہت ساری کمیاں آ گئی کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت اور کیئر ہوتی ہے اپوزٹ وے پہ. ایک ہوتے اب نارمل حالات یا ایکسٹرارڈنری کنڈیشنز, وہ بھی ہو سکتی ہیں. بعض بھائیوں کو اپنی بہنوں سے بہت محبت ہوتی ہے لیکن بہنوں کو اتنی نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے. بٹ فطرت میں یہ دیکھیے, بہنیں بھائیوں کا غم زیادہ کرتی ہیں, ان کی خوشی زیادہ کرتی ہیں, ان کے بچوں سے پیار زیادہ کرتی ہیں. بھائی اس کے اپوزٹ وے پہ ہوتے ہیں. آئیے ذرا ادھر پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. رضائی بہن سے تعامل مستوی, یعنی اللہ کے نبی کا اپنی رضائی بہن سے کیا تعلق تھا, کیسے آپ نے اس کو ڈیل کیا. رضائی بہن تو آپ سمجھتے ہی ہیں, دودھ شریک بہنیں. پہلے عرب لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو کھلی جگہوں پہ چھوڑتے تھے, اور وہ صحت مند عورتیں دیہاتوں کی اسٹرانگ, وہ سب کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. آج بھی یہ سسٹم کر کے دیکھیں, یہ سب بچوں کی بیماریاں دور ہوں گی. ایک بچہ اپنی ماں کے علاوہ اگر کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے, شرط ہے کہ وہ عورت اسٹرانگ ہو, جری ہو, بہادر ہو, اس بچے میں زیادہ خوبیاں ہوں گی اس بچے کی نسبت جس نے صرف اپنی ماں کا دودھ پیا. آج اپنی ماں کا ہی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے, وہ تو گائے کا ہی پی لیں, تو بکری کا ہی پی لیں, تو بھینس کا ہی پی لیں تو اور بات ہے نا. انسانوں کا دودھ پیئیں گے تو انسانیت آئے گی, جانوروں کا پیئیں گے تو جانوروں والی باتیں آئیں گی. تو بہرحال آپ کا تعلق تھا, آپ جانتے ہیں حلیمہ سعدیہ نام کی خاتون نے آپ کو دودھ پلایا تھا, انہیں کی بیٹی کی بات اب یہاں آ رہی ہے. شیما ان کا نام تھا. رسول اللہ کی رضائی بہن شیما, یا بعض جگہ شما السعدیہ تو, یعنی شما سعدیہ, سعدیہ قبیلہ تھا بیسیکلی. حلیمہ سعدیہ جو ہم کہتے ہیں نا, وہ اسی سے ہی ہے. طویل واقعہ ہے, اس کو میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے حوازن قبیلے پر حملہ کیا اور ان میں کچھ لوگوں کو قیدی بنایا. انہی میں سے یہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی تھی, انہوں نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ ہوں. جب وہ انہیں رسول اللہ کے پاس لے کر حاضر ہوئے, یعنی امیجینیشن میں لا رہے ہیں کہ ایک جگہ جنگ میں ایک عورت آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی دودھ شریک بہن ہے. جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس عورت نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شناخت ایک نشانی سے کروائی جس کے ذریعے آپ نے ان کو پہچان لیا. پھر آپ نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا کر انہیں اس پر بٹھا دیا, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے ان سے فرمایا اگر پسند کرو تو عزت و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ قیام کیجیے, اور اگر اپنی قوم کے ہاں واپس جانا چاہو تو ہم آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. انہوں نے کہا بلکہ میں تو اپنی قوم کی طرف پلٹتی ہوں. وہ مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ نے انہیں تین غلام, ایک لونڈی اور بھیڑ بکریاں عطا فرمائی. کیا پتا چلا؟ رضائی بہن کی بھی آپ نے عزت کی, تو کیا پتا چلا کہ بھائی بہنوں کے رشتے میں محبت کا عنصر ہے. موجودہ دور کے بعض بھائیوں کا بہنوں سے لگاؤ, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہنوں سے تعلق اور ان کی عزت و تکریم زمانہ ماضی ہی کی بات ہے. موجودہ دور میں بھی ایسے بعض بھائی نظر آتے ہیں کہ کسی کی بات کا سننا ماننا ان کی کتابیں زندگی میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اپنی پیاری بہنوں کے سامنے سراپا سما و اطاعت دکھائی دیتے ہیں. سراپا سما و اطاعت کیا ہوتا ہے؟ سن کے ماننے کو، یعنی بہن کی بات سن کے فوراً مانتے. بائی دا وے، آپ کا اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنی سسٹرز آپ میں سے کہتی ہیں کہ ان کے بھائی ان کی بات بہت مانتے ہیں؟ آپ کی بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے بھائیوں کو تبلیغ کرنی چاہیے. کون کہتے ہیں میرے بھائی میری نہیں مانتے؟ چلیے، اور کتنے ہی بھائی ایسے بھی ہیں جو باپوں کی مانے سفر کی اس مصیبتوں اور پردیس کی مشقتوں اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور ان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کی رخصتی کے موقع پر کچھ ساز و سامان مہیا کرنے کے وسائل دستیاب ہو جائیں. یعنی باپ نہ رہیں تو پھر بھائی بہنوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، ان کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس قسم کے بھائی ہمیشہ ہی اپنی پیاری اور عزیز بہنوں کے احتساب کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ کیا پتہ چلا کہ بھائی اور بہن بھی ایک دوسرے کو اچھے باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے. کتنی بہنیں جو اپنے بھائیوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں. دیکھیں، یہ لفظ حکم مجھے کبھی بھی نہیں اچھا لگا. یہ تو ایک آفر ہوتی ہے، آپ حکم تو نہیں دے سکتے کہ اٹھو نماز پڑھو. یہ بھی نوٹ کریں، جب ہم دوسروں کو اچھے بات کرنے والی بات کی رغبت دلاتے تو انداز میں یہ نہیں کہتے اٹھو نماز پڑھو، چلو باہر قرآن پڑھو، اب یہ حکم ہے سارے. نہیں، نماز پڑھنی چاہیے، کس چیز کا وقت ہے، اٹھو بیٹا، اٹھو بھائی. ہمیشہ نیوٹرل سیکھے بولے، یعنی کبھی ڈوز نہ بولے. انسان کی طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، کوئی آپ کو بھی کہتا ہے اٹھو، کوئی آپ کو کہتا ہے کھا لو، یہ سب امر ہے، فعل امر یعنی حکم والا عمل ہے. یہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو. کیا کہیں؟ آئیے کھائیں، انوائٹنگ سٹائل ہے، آئیے کھاتے ہیں نا، کھائیں گی آپ، کھانے کا وقت ہے. اب دیکھیں ایک ہی بات ہے، جب کہیں نا کھاؤ تو اندر سے ایک جوش اٹھتا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو کہا، میں نے نہیں کھانا. تو ہمیں اپنے لفظوں کو واچ کرنا چاہیے، کسی سے بھی بات کریں. ہم اپنے اسکول میں جب بھی اسٹاف کو ساتھیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو وہاں ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی بات میں حکم کا انداز نہیں ہونا چاہیے، سجیشن دیں. بات وہی ہوتی ہے، صرف اس کا انداز فرق ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں تین باتوں کی طرف توجہ کیجئے گا. نمبر ایک، ماؤں بیویوں بیٹیوں اور بہنوں کی جس وقت اور اہمیت کا ذکر پچھلے صفوں میں کیا گیا، اس سے یہ مقصود نہیں تھا کہ یہ سب عورتیں اپنے بیٹوں خامنوں باپوں اور بھائیوں کی نظر میں یہی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ اگر ماں بیوی بیٹی اور بہن اہم ہے تو ضروری نہیں کہ سب باپ اور بھائی اور خاوند بھی ان کو اہم سمجھیں. دوسری بات ہے کہ خواتین پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان ساری باتوں کی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہوں. مردوں کی نگاہ میں ان کی حیثیت ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت میں نے فریضہ احتساب ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ ان کا جواب ہے جو یہ کہتی ہیں نہیں ہمارے تو بھائیوں کے تعلقات ہی نہیں اچھے، وہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کو بھی بری بات سے روکنا اور اچھی بات کا حکم دینا. سابقہ گفتگو سے یہ بھی مقصود نہیں کہ مذکورہ بالا حیثیت حاصل ہونے کی صورت میں خواتین کے احتساب کے متعلق ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس اہمیت سے خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے احتساب کے زیادہ زوردار قوی اور گہرے اثرات والا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کیا پتہ چلا یہ سب کچھ پڑھنے کے دوران، یعنی اب یہاں ہمارا وہ مین ٹاپک پورا ہوا الحمدللہ. میں سب کو سم اپ کرنا چاہوں گی کیونکہ اب اس کے بعد اینڈ تک ہم واقعات پڑھیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ پریکٹیکل اگزامپلس بہت اچھی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ڈرامے فلمیں اس نام سے دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے ذریعے سے سبق ملتا ہے، سبق آموز ڈرامے، ہاں گھریلو کہانیاں. تو واقعات کا رنگ جو ہوتا ہے وہ اس کی تاثیر بہت ساری ہوتی ہے، لیکن ان ساری باتوں کو جو ابھی تک ہم نے کی ہیں اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں تو خلاصہ کیا ہے؟ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر خاموش رہنا، اس کا احساس نہ دلانا، یہ محبت نہیں ہے. ایک بات، یعنی کوڈ ورڈز بول رہی ہوں جو ہم نے دو دن میں کور کی ہیں ابھی تک. کبھی بھی کسی کو آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہیں تو دوسری چیز اہم کیا ہے کہ آپ کا انداز کیا. اگر میں یہ کہتی ہوں نا کہ فلاں میری بات نہیں مانتا، میں اٹھاتی ہوں کوئی نہیں اٹھتا، میں بتاتی ہوں کوئی نہیں مانتا، تو میں چگلی کھا رہی ہوں اس بات کی کہ مجھے کہنا نہیں آتا، میں نے کوئی ایسی ٹون استعمال کی ہے جو انسانوں کو پسند نہیں ہوتی. نمبر ایک، چپ نہیں رہنا، مجھے آپ کو دوسروں میں غلط چیز دیکھ کر چپ نہیں رہنا، نہیں چپ رہنا. ہم اپنی فیملیز اور اپنے ارد گرد والوں میں جب غلط چیزیں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے. جی سسٹر,
ابھی آپ نے کہا کہ امر کا یعنی حکم کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے, تو قرآن مجید میں دعوت کے لیے امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا کیوں اس لفظ استعمال کیا؟
دیکھیے امر کے تین درجے ہوتے ہیں, جب آپ گرامر میں فعل پڑھتے ہیں نا امر کا تو تین درجے ہوتے ہیں, ایک تو نا حکم, لیکن ایک ہوتا ہے چاہیے, اٹ شوڈ بی, کہہ تو آپ ان کو یہی رہے نا نماز پڑھو, یہ جملہ بولیں گے تو حکم ہے, اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے, یہ بھی حکم ہی ہے لفظ عربی میں, لیکن اس کو چاہیے کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ موقع محل کے مطابق جو بھی حکم کا درجہ ہوگا وہ اختیار کریں گے. یہ جو بات میں نے آپ کو کہی نا کہ حکم نہ بول لیں, یہ میں ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اپنے اوپر لے لیجئے, میں آپ سے کہ اٹھیے, اٹھے آپ یہاں سے, تو آپ کو برا لگے گا, ایک دم اندر آ جاتی ہے مجھے کیوں اٹھا رہی ہیں, تو میں اگر کو اٹھنا چاہیے, جیسے اب ہم یہاں سے فارم کہتی ہوں چلو سب چلے جائیں, آپ کو اچھا نہیں لگے گا, آپ کہیں گے یہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں کہ جانا, تو میں کہوں چلے اب ہم سب چلے, چلے اب چلتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے. تو یہ مراد تھا, بہت اچھی بات انہوں نے کی, میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں. آپ دیکھیے کہ آپ جب دنیا بھی کاموں پہ بچوں کو منواتے ہیں تو دین کے کاموں پہ کیوں نہیں منوا سکتے, یہی کہا نا آپ نے. سمپل سی مثال, ہر گھر میں ہفتے میں 5 یا 6 دن تو ہوتی ہے, اسکول اٹھا کے بھیجتے ہیں, اسکول جاتے ہیں بچے تو نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو یقین ہے کہ اسکول میں نہ گیا تو مارا جائے گا, نام کٹ جائے گا, روز روز چھٹیاں ہوں گی, نماز کے لیے یہ یقین نہیں ہوتا. اور دوسری بات بھی انہوں نے بہت اچھی کہی کہ بچے کو نماز کے لیے کہنے کی بجائے خود نماز سے پہلے اٹھے, گھر کا ماحول بنائیں, لائٹیں کھول دیں, کسی بات دیکھیں, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں, بلکہ اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جس گھر میں نماز کے وقت پہ آپ کسی کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے, آپ اس کے مخلص نہیں ہیں. اور فجر کی نماز نہ پڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ آج کے دن آپ نے اپنا سٹیرنگ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا. نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے جب ہم فجر کی نماز مس کرتے ہیں نا, ہم اپنے اس دن کی ساری نیکیوں کو ختم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بعد میں پڑھ تو لیتے ہیں, کب پڑھتے ہیں آپ؟ جب سورج نکل آتا ہے. جو کام آپ نے صبح میں دن چڑھتے ہوئے کیا, پہلا کام اللہ کی نافرمانی کا کیا نا, سارا دن آپ کے ورکرز آپ کی بات کیوں مانے, آپ کی ماسیاں آپ کی بات کیوں مانے, آپ کے بچے آپ کی بات کیوں مانے, کیوں نہیں مانے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی نہیں مانی. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا, خلاصہ تھا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو کتنے اچھے طریقے سے قائل کیا اس بات پہ نماز پہ. عورت پکی نمازی تھی, میاں بھی نماز پڑھتے تھے اور کام پہ جب جاتے تھے تو لیکن ڈیلے کر دیتے تھے, تو وہ جب پوچھتی تھی تو وہ عذر بتاتے تھے, یہ ہے وہ ہے دس اینڈ دیٹ ہے. کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا کہ ایک دن اس نے ان کو فون پہ کال کی تو کہتی ہیں ہولڈ کریں ذرا, تو کافی لمبا ہولڈ کرایا نا, آدھا پونا گھنٹہ کر کے کچھ کرا کے لیٹ ہوا. تو بعد میں جب انہوں نے ان سے بات کی تو وہ میاں سے بڑے غصے میں تھے, تو کہنے لگی کیا ہوا, میں نے آپ سے بات کر تو لی ہے نا, کیا مطلب ہے؟ کہنے لگی جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ تو لی تھی نا, تو آج آپ کو میرے دیر سے رسپونڈ کرنے پہ غصہ آ رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ جب نماز آپ دیر کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کو آپ پہ کتنا غصہ آتا ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ دل کو چھیڑے. اور میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ آپ کے بچے یا ہم خود, بچے اس لیے بول دیتی ہوں کہ اکثر کا ایشو بچے ہیں, حالانکہ ہم خود وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو بچوں سے کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے بچے 5 وقت کے نمازی ہوں تو آپ ہو جائیں, آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹیاں اچھے کپڑے پہنے تو آپ پہن لیں, آج سے شروع کریں نا, ابھی چھوٹے بچے ہیں. اب وہ بگاڑ لیے آپ نے تو پھر آپ ان کے ساتھ کٹ آف کیجیے, آپ اچھے طریقے سے معاملہ کر کے دیکھیے. ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ شادی جب ان کی ہوئی تو میاں کافی مطلب دین کی طرف رجحان تو تھا ہی, ہو رہا تھا, لیکن نماز کے معاملے میں وہ اس طرح سے تھے کہ گھر میں پڑھ لیتے تھے یا دیر سویر کر کے, جس کو لوگ کہتے چلو شکر ہے پڑھتے تو ہیں. حالانکہ یاد رکھیے کہ 5 وقت نمازی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ریلیجس ہیں, 5 وقت نمازی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں, یہ تو لیسٹ منیمم کوالیفکیشن ہے. خیر اللہ نے اس بچی کو امید دلا دی, پریگنٹ ہو گئی. جب وہ پریگنٹ تھی تو وقت جب قریب تھا وٹ ایور, تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے ایک بات کی ہے کہ دیکھیں کچھ دیر کے بعد بچہ ہمارے پاس ہوگا, کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر یہ بولے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے اپنے باپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے دیکھا؟ کہتے میں چاہتا ہوں. کہا پھر آج کے بعد یہ ہوگا. اس دن سے وہ باپ اس نیت سے کہ یہ اب بچہ بول تو نہیں سکتا لیکن دیکھتا رہا ہوتا ہے نا. میں اس لیے مسجد میں نماز چاہ کے پڑھ رہا ہوں کہ میرا بچہ کل یہ نہ کہے کہ میرے ابو پہلے نہیں پڑھتے تھے. چینج آ گیا زندگی میں. اسی طرح کا ایک واقعہ خود میرے اپنے سامنے کسی کے ساتھ ہوا. گھر میں تھے اور نماز کی تیاریاں تھی تو کہا جماعت کریں گے یا کیا ہوگا, سسٹرز پڑھنے لگی تو جو گھر کا بچہ تھا کوئی ایسی بات تھی تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ بھی آ جائیں. بچے تھے, ینگ لڑکے تھے تھوڑے تھوڑے نا. تو وہ ایک بچہ بولا کہتا مرد تو نہیں نماز پڑھتے, مطلب یہ کہ ماں کو تو پڑھتے دیکھتے تھے نا تو باپ کو کبھی پڑھتے ہی نہیں دیکھا, تو آنٹی لڑکے تو نہیں نماز پڑھتے ہوتے. دو باتیں, اب دیکھیے ماں کے لیے کتنی امبیرسنگ بات تھی. جو بچہ اپنے باپ کو نماز نہیں پڑھتا دیکھتا, ہو سکتا ہے اس کا باپ پانچ وقت مسجد میں جا کے پڑھتا ہوگا. ہم نہیں کہتے کہ وہ نہیں پڑھتا لیکن بچے نے نہیں دیکھا. اسی لیے فرض اور سنتوں کا فرق کیا گیا نا کہ فرض مسجدوں میں پڑھیں تو سنت نفل گھروں میں پڑھیں. ساری بات کا خلاصہ ہے کل جو چاہتے ہیں کہ یہ کریں آج کر لیں. چھوٹی سی ایک سلائیڈ تھی جو ہماری پیرنٹنگ اے ٹو زی کی سیریز تھی نا, اس میں شیئر کی تھی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے تو ڈونٹ وری, لیکن وہ آپ کو دیکھتے ضرور ہیں. جو آپ کریں گی وہ کرے گا. اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں, ہم کبھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ وہ نمازی نہ ہوں, وہ جھوٹ بولے, وہ ڈیلے کرے, وہ غلط کپڑے پہنے. آپ جس حال حلیے میں باہر جاتی ہیں کیا آپ کی بچی اس میں نہیں جائے گی؟ پیٹ میں بچی ہے کیا وہ بچی ماں کے ساتھ غیبتوں کی عادی نہیں ہو جاتی؟ ہوتی ہے نا. تو سیدھی سی بات ہے آئی گو ویئر مائی موم گوز. اسی پہ آج کے سیشن کو کلوز کروں گی کہ بچے ادھر ہی جائیں گے جدھر آپ جاتی ہیں. اور بچوں کو پہلے بگاڑنا پھر ٹھیک کرنا ایسا ہی ہے کہ پہلے اس پہ کھانے کے دھبے ڈالے گھی والے سالے والے, پھر اس کو جا کے بلیچ ڈالے دھوئے. یہ ایسا نہیں رہے گا جیسا یہ نیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں.
جی آپ نے یہ اپنی ورڈ بولا اور پہلے بھی بولا کہ مائیں نماز پڑھے تو بچے دیکھ کے پڑھتے ہیں. یہ آج کا یہ دور ہے, میں کسی کی نہیں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں بچپن سے نماز پڑھتی ہوں کیونکہ میرا خاندان بالکل نمازی تھا اور میرے والد صاحب بھی عصر کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جان دعائیں قبض کریں. اور میری بیٹیاں ساری پڑھتی ہیں لیکن میرے بیٹے دونوں نہیں پڑھتے.
میں ایک پرسنل کوسچن پوچھوں, آپ کے ہسبینڈ پڑھتے ہیں؟
ہاں وہ پڑھتے ہیں لیکن اب کبھی کتائی کرتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں. کبھی کبھی میرا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ اٹھو. اب میں بالکل دو چار دن آپ نہیں نہ پڑھیں, میں تہجد بھی پڑھتی ہوں. ساڑھے تین بجے میں اٹھتی ہوں اور فجر کی نماز پڑھ کے سات بجے تقریباً قرآن پاک اس وقت تک پڑھتی جاتی ہوں لیکن وہ سوئے پڑے ہوتے. میں کہ اگر مرد کو جائے دے کہ عورت غلط ہے تو اس سے بستر الگ کر لیں. عورت کو بھی تو دین والی ہے تو بستر الگ کر لینا جائز ہے.
بالکل جائز.
میں کہ آج کے بعد آپ کے علیحدہ میرے علیحدہ, ٹھیک ہے کھانے پینے تک ٹھیک ہے. کار چار دن ہو گئے کہ اٹھتے ہیں میرے ساتھ, مطلب
کام آ گئی نا دھمکی. ریئلی یہ بات سچ ہے.
پوچھ رہے تھے کہ کیا پڑھوں گا میں پڑھ سکتا ہوں. پہلے اپنی عمر کی نمازیں پوری کریں, یہ سوال صحیح تھا یا غلط میں پوچھ رہی تھی. میں کہ پہلے 1000 نمازیں پڑھیں, پڑھتے رہیں جو میں کتنی کو پڑھوں گا. میں کہ وہ ایسے کہ آپ پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون کون سی 1000 جو قبول کر لیں. تو نفل چھوڑیں اور یہ چیز چھوڑیں کہ میں تہجد پڑھوں. تہجد 1000 انسان وہ تب تک ایک مطلب کہ ہماری ایک علیحدہ عبادت ہے. جب آپ کی نمازیں 1000 رہتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. یہ میں آپ سے بھی سوال بھی کر رہی ہوں اور میں بتا دے رہی ہوں
جو میں کہوں گی اس کو سن رہے ہیں, غور سے سنیں گے. دیکھیے آپ ان کا سوال سپنے میرے لئے ریکارڈنگ میں بھی آئی گیا ہوگا. دیکھیں جو بندہ نماز پہلے نہیں پڑھتا تھا اس کو تو آج کی بھی نماز بڑی مشکل ہے نا. پانچ نمازیں بھی مشکل ہوگی نا, عادت نہیں ہوتی. وزن نہ اٹھائیں تو تھوڑا بھی اٹھانا مشکل ہے, نہ چلے ہو تو چلنا بھی مشکل ہے نا. اب جب آپ ان کو ساتھ پچھلی نمازوں پہ لگائیں گے تو یہ بھی چھوڑ دیں گے. جو وہ کہہ رہے تھے نا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. فرض نمازیں شروع کر دی. جو نمازیں پکا پتا ہے نا کہ نہیں پڑھی, مثلا کل صبح فجر نہیں پڑھی تھی. اسلام میں نماز قضا نہیں ہوتی. ہمارا انشاءاللہ یہ منڈے کو ایک ٹاپک آ رہا ہے, بہت اہم ہے ہماری نمازیں. یہ ٹاپک ہے گجرانوالا کے درس میں کہ ہماری نمازیں, یعنی اس میں ہم انشاءاللہ نماز سے متعلق کافی ڈفرنٹ تھنگس کو دیکھیں گے. اس میں یہ بات ہے کہ بے اثر کیوں ہو گئی ہیں, آج ہماری نمازوں کا اثر کیوں نہیں دیکھتا, سو آن. ہر وہ نماز جس کا آپ کو مجھے پتا ہے نا کہ میری قضا ہوئی ہے وہ تو پڑھنی ہے. وہ تو ڈیفینیٹ پڑھنی ہے، اللہ نہ کرے فجر قضا ہی اٹھتے ہی پڑھ لے، آئیڈیل صورت تو یہ ہو گئی نا. لیکن اب پچھلی پتہ ہی نہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اب پکی پانچ ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، کثرت سے نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، مطلب جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بدل دے گا. آج ان کو یہ خوشخبری سنا دیں جا کے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، جزاک اللہ خیر، ٹائم پورا ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز، کیسی لگی آج کے، کیا کیا سیکھا آپ نے اس میں؟ ہم انشاءاللہ ایک یا دو منٹ ہی لیں گے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو اگلا وہ کافی لینتھی ہے، تو ہو سکتا ہے ایک دو منٹ اوپر چلا جائے. مجھے صرف یہ کہ چیز میں بس بتا دے جلدی جلدی کہ ابھی جو پورا ہم نے پڑھا اس میں کیا سیکھا ہے، ابھی جو ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی میں روکنے کے ہمارا کیا کردار بنتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. جی بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ویری گڈ. ٹھیک ہے، ڈیل کرنا ہمیں آتا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، چاہے آپ ایز اے سسٹر ہیں، ایز اے مدر ہیں، ایز اے وائف ہیں، کوئی بھی مطلب آپ کا ایک ہے، قضاء نمازوں کا دیکھیں آپ کو پتا چلا ہے. چیک آور ورڈ اینڈ سٹون، ترغیب کریں. ہاں جی بالکل، اپنی ٹون چیک کرنی ہے، ورڈ چیک کرنے ہیں کہ ہمارا لہجہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں تنزیہ نہ ہو. یہ چیز یہ ایک فرض ہے جو ہر حال میں ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی ڈیئر سسٹرز، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اس چیز کو لے رہے ہیں. اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو ایک تو انوائٹ کریں اس کلاس کے لیے، کیونکہ یہ فیس فری ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. ابھی بھی جو لوگ نہیں آئے ان کو بولو رجسٹر کرائیں، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہمارا دورے قرآن بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرے گا کہ ہم نے رمضان کو کیسے اپنا بہت اچھے لیول تک لے کے جانا ہے. کیونکہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے؟ جنت کی. تو ہمیں کون سی جنت چاہیے؟ جنت الفردوس، جو عرش الہی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اچھی محنت کرنی ہے. صحیح ہے، تعلق اچھا ہو نہ ہو، عمل بالمعروف اور نہیں عن منکر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اپنے عمل سے، اپنے عمل کو ایسا کریں کہ سنیں نہ سنیں، دیکھیں وہ دن کرے گا اچھے عمل کرنے. بالکل آپ کے ایٹیچیوڈ سے، آپ کے بات نہ کرنے سے بھی آپ کے جو عمال ہوتے ہیں لوگ اس کو واقعی سو لیتے ہیں. بے شک آپ اپریشیٹ نہ کریں تب بھی ڈفرنٹ ریلیشنز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے طریقے، ویری گڈ. بی دا پرسن وی وانٹ ٹو سی ان ادرز. بالکل بالکل، یہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، اس سے میں لمبی ڈیٹیل سے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. تو ان شاء اللہ ہم نیکسٹ سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اس پہ اینڈ پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ ابھی ہم نے اپنے جو سیکنڈ ہمارا آج فائیو پارٹ اس کا چلے گا، شیپ اپ وتھ ایمان کیسے چلے گا، اس کو دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے. ایک دو منٹ اوپر جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ لیکچر لینتھی ہے، تو اس لیے پلیز یہ آپ کی طرف سے تھوڑی سی مجھے قربانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمیں تو اتنا ٹائم بتایا گیا تھا کہ یہ اوپر کیوں جا رہا ہے. تو یہ آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بہت زیادہ اچھا ہوگا آپ کی طرف سے. جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ لوگ سب نے کوپریٹ کیا. ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ سیشن. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین اسلام میں کسی کو داخل کرنے پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت صاف طور پر گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو اب جو شخص بھی بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. آیت الکرسی کے فوراً بعد کی یہ آیت ہمیں اسلام کا مزاج سمجھاتی ہے، کس طرح کسی کو اسلام میں داخل کرنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسلام تو دل کا سودا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں چھوڑ دیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی شخص کوئی الہامی کتاب پڑھے بغیر بھی اور کسی بھی نبی کا دور پائے بغیر بھی اپنے اندر کی فطرت کی روشنی میں کائنات پہ جب غور و فکر کرے گا تو اس کو حقیقت میں یہ کہنا پڑے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب انسان اپنی فطرت پر کچھ پردے ڈال دیتا ہے اسی کا نام کفر ہے. اور فطرت کو باہر کے ماحول اور خارجی اثرات سے پاک رکھنے کا نام اسلام اور ایمان ہے. آج اس موضوع پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے, وہ ہے ایمان. ٹاپک کیا ہے؟ رمضان اور ایمان. آپ بھی سوچیں گے کہ ہمیں تو آج رمضان کی باتیں کرنی چاہیے, کس سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس سے نہیں ٹوٹتا, روزے کا اجر کتنا ہے, اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کیا کچھ تیار کیا. لیکن میں بات تھوڑے سے مختلف اینگل سے کیوں شروع کر رہی ہوں. الحمدللہ آج سے ہم نے اٹلانٹا میں اپنے پریپ رمضان کا آغاز کیا کہ ہم اس سال رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کرنے کی نیت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے کی ہوئی تیاری کاموں کو آسان بھی کر دیتی ہے اور خوبصورت بھی کرتی ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی بر وقت تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ویسے نہیں ہو پاتی جیسے کہ آپ سوچتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, آپ کسی شادی کا فنکشن ذہن میں لے آئیے, جس طرح آپ نے بڑے ارمانوں سے جوڑے بھی بنائے اور پھر اس کے ساتھ میچنگ جیولری بھی خریدی, لیکن شادی والے دن وقت پہ تیاری شروع نہ کرنے سے نقصان کیا ہوا کہ آخری وقت میں بس وہ کپڑے پہن کے چلے گئے, ڈانٹ کھاتے ہوئے تو بڑا تھا, پتہ چلا جیولری تو گھر رہ گئی. آپ کا اسمائل بتا رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا. یہ حقیقت ہے. مہمان آئے, آپ ان کو دل کی خوشی سے کھانا کھلاتے ہیں, اور جب کوئی آ کے کھا جاتا ہے تو دل بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اپنی حیثیت سے اس کی خدمت کی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا اوور ایسٹیمیٹ کر دیتا ہے, اچھا ابھی تیاری نہیں کرتی, ابھی کرتی ہوں, دس اینڈ دیٹ, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر مہمان کے آنے سے تھوڑا عرصہ پہلے جب تیاری شروع کی تو اس طرح نہیں کر سکے, پورا وقت گلٹ رہے گا, یہ بھی بنانا تھا, یہ نہیں بنا, آج جلدی میں چاول کچے رہ گئے, آج کیک ٹھیک نہیں بنا, آج یہ نہیں ہوا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر سمجھتے ہوئے آج اپنے پریپ رمضان کے اس سلسلے کا آغاز کریں گے جو ہمیں اس سال کے رمضان کو بہت ہی آسان طریقے پہ لینا چاہے گا. اور ہم نے اس سیریز کا نام بھی رکھا ہے کہ پری رمضان شیپ اپ. رمضان سے پہلے خود کو شیپ میں لے آؤ. تھوڑا سا اس کورس کا انٹرو بھی بتا دوں کہ جب ہم شیپ میں نہیں رہتے تو ہمارے کپڑے ہمیں تنگ ہو جاتے ہیں, ہمارا وزن بڑھنے لگتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو شیپ میں رکھنے کے لیے مشینوں کا سہارا بھی لیتے ہیں, ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں اور فزیکلی خود کو فٹ رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, رہنا چاہیے. بعض دفعہ ہم ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ خود کو بہت فٹ رکھتے ہیں اور آرگینک فوڈ کھاتے ہیں اور بہت سارا کچھ اور بھی کرتے ہیں, لیکن روحانی طور پہ, ایمانی طور پہ, اسپرچولی ہم اپنے آپ کو شیپ میں نہیں لاتے. جس کا ایک عملی اظہار آج ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھ کر کر سکتے ہیں کہ نام سے تو ہم سب مسلمان ہیں, قانوناً بھی ہم مسلمان ہیں. ہمارے ملک میں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مذہب کے خاتے میں نام بھی اسلام لکھا تھا, لیکن جب ہم عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے بعد جو ایک رنگ چڑھتا ہے جس کو صبغت اللہ کہا گیا, جو ایمان کا رنگ ہے, وہ رنگ ہم پہ چڑھا ہوا نہیں دکھتا. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ مسلمان اور مومن دو مختلف چیزیں بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی سیریز کے آغاز میں ایمان اسلام کے موضوع پر اس لیے بات کریں گے کہ رمضان کے آنے سے پہلے بنیادی اینٹ تو ٹھیک ہو جائے. یاد رکھیے کہ ایمان کی کمی عمل کی کمی کا ذریعہ بنتی ہے. ایمان سست ہوگا عمل سست ہوگا, ایمان میں کھوٹ ہوگا تو عمل میں کھوٹ ہوگا. ہم جب تک کسی کام کے لیے یقین نہیں رکھتے تب تک وہ کام ہم سے ہو نہیں پاتا. تو لہٰذا کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو پہلے یہ تو دیکھ لیجئے کہ یہ کرنی کیوں ہے. دوسرے لفظوں میں آپ سے یہ کہہ دوں گی کہ آپ پر میں کسی نان مسلم کو کیوں دعوت نہیں دیتے کہ آئیے روزے رکھیں. کوئی کہے کہ میں نے اپنی دوست کو مجبور کر دیا یا اس کو تیار کر دیا ہے کہ وہ اس سال میرے ساتھ روزے رکھے, تو میں آپ سے پوچھوں اور کوئی اور بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو روزوں کی مشقت میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ اس نے ابھی ایمان کے رجسٹر میں رجسٹریشن تو کروایا ہی نہیں ہے، اس کو ان روزوں کا فائدہ نہیں ہوگا نا. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے، چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لیے بغیر ساری بکس پڑھیں اور ایون ان کے پیپرز منگوا کر ٹیسٹ بھی دینا چاہیں، کب تک یہ کرتے رہیں؟ کیا کوئی دنیا کا ادارہ آپ کو ڈاکٹر مان لے گا؟ وہ کہیں گے کہ آپ کا انرولمنٹ کدھر ہے، کس کالج میں آپ پڑھتی ہیں، آپ نے کہاں سے پڑھا. تو ہم ہر جگہ کے معاملے میں یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پہلے رجسٹریشن کرواتے ہیں، ہم ادھر اپنا نام لکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کیا اللہ نے کہ وہ اسلام کے دفتر میں آ کر رجسٹریشن کروائے. گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کو مسلمان نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے. وجہ کہ قد تبین رشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی. اٹس ویری کلیئر. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت سورج باہر چمک رہا نا، تو ہم میں سے کسی کو شک ہے کہ اس وقت باہر دھوپ چڑی ہوئی ہے اور چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہم یہ اندر کی ایک لائٹس بھی بند کر دیں تو میرا گمان ہے کہ ہمیں بہت اچھی طرح دکھے گا. اسی سے سمجھیے، باہر سورج چمک رہا، اندر اگر لائٹ جلے یا نہ جلے، الحمدللہ میں اور آپ دیکھنے کے قابل ہیں. تیسری ایک چیز اور بھی ہے جو ہمیں دیکھنے پہ مائل کر رہی ہے، جس کو ہم اکثر سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے، چونکہ ٹیوب لائٹ چل رہی ہے تو نظر آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، سورج بھی چمک رہا ہو، ٹیوب بھی جل رہی ہو، لیکن بینائی نہ ہو، بلائنڈ ہو، اللہ نظر نہ دے، آنکھ وہ نہ ہو، تو کیا اس کو سورج کی روشنی میں کچھ دکھے گا؟ نہیں دکھے گا نا. چاند کی روشنی میں، سرچ لائٹ میں، کسی میں نہیں دکھے گا. تو اسی طرح سے یاد رکھیے، قد تبین رشد من الغی، بے شک رشد بھلائی گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. اللہ ایک ہے، ساری کائنات کو پتا ہے. پہلے بھی بات کی ہوئی ہے لیکن ہم اس موقع پہ پھر دوہرا لیتے ہیں کہ کسی کو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، وہ عموماً چار ہیں. سب سے پہلے تو فطرہ، کل انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا کل انسان، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے بچہ وہی بول بولنے لگتا ہے. تو بتائشی طور پر سب مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات ڈال دی کہ لا الہ الا اللہ، اور اسی فطرت اور جبلت کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا گواہی دی تھی، انی عبد اللہ. آج بھی کسی پیدا ہوتے بچے کو اگر آپ یہ موقع دیں کہ وہ بولے، وہ یہی بولے گا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بچے کو یہ بات یاد ہوتی ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک زبان نہیں کھلتی تب تک یہ بات بھولتی نہیں ہے، بندے کو یاد ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں بعض دفعہ اتنی خوبصورت عادات ہوتی ہیں کہ بڑوں میں ہوں تو کہتے ہیں وہ تو ولی اللہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو ہم سب اندر سے جانتے ہیں. یہی ہے فطرت جو کسی دکھ کے موقع پہ ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا موقع دیتی ہے، اور یہ فطرت ہی ہمیں کسی ایسی اچانک خوشی کے مل جانے پہ جس کو ہم ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، اللہ کے آگے شکر سے جھکا دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانا، اس کی ارج، اس کی معرفت ہر انسان کے اندر ہے. یہ چھوٹا سا اللہ نے بلب ڈالا ہوا اندر، قد تبین رشد من الغی. پھر اسی طرح ایک دوسری چیز ہے جس سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کائنات کے نشان. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، صبح و شام چلتے پھرتے سورج چاند ستارے پہاڑ سورج، ان چیزوں کو دیکھیں اور کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے رب نے پیدا کیا. چلو اس کو تو بہت سارے مانتے ہیں کہ کریئٹر گاڈ ہے وہ، لیکن ما خلقت ھذا باطلا، یہ صرف اولو الالباب جانتے ہیں جو تہجد کے وقت ان آیتوں کو پڑھ کر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ بنانے والا بھی تو ہے اور تو نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا. اب آپ کہتے ہیں کہ پھر لوگ کافر کیوں ہیں؟ پھر وہی مثال رکھیے کہ سورج چمک رہا ہے، اگر کسی کی بنائی نہ ہو، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تو اس کو نظر نہیں آئے گا. اسی سے آج آپ دیکھیے دہریت ہے، ایتھیزم ہے، اور کئی ایسے مذہب ہیں جو لا دینیت اور لا خدائیت کے عقیدے پہ قائل ہیں. لیکن ان دو چیزوں کے بعد جو تیسری چیز ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے نا، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، وہ ہے عقل، وزڈم. پہلی کیا ہے؟ انسٹنکٹ. دوسری کیا ہے؟ سائنس آف دی یونیورس. اور تھرڈ تھنگ کیا ہے، انسان کی فطرت جن چیزوں کو دیکھتی ہے پھر اس کو عقل پرکھتی ہے. یہ عقل آپ کو مجھے بتاتی ہے اور ہر انسان کو بتاتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے. سورۃ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر دو خدا ہوتے، سورۃ انبیاء ہے یا حج ہے چیک کیا جا سکتا ہے، دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. تو لہذا یہ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا مختصر ہے، آخرت ہے. یہ عقل بتاتی ہے کہ پہاڑ اتنے سال سے زندہ ہیں، سورج چاند ستارے لاکھوں اربوں کھربوں سالوں سے زندہ ہیں، لیکن جس انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا وہ صرف 50-60 سال کی زندگی گزار کے چلا جائے، یہ تو فیر نہیں ہے. یہ عقل بتاتی ہے اوہو ادھر اس کو چھوڑی سی زندگی دی گئی ہے، لیکن ہم فیخ خالدون، اگلے جہان میں یہ جا کر کچھ اور کروایا جائے گا. تو لہٰذا اس طرح کے کاموں کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب آ لیتا ہے. چوتھی اور آخری چیز جس میں میں اور آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہم دوسروں سے زیادہ خوش قسمت ہیں، جس میں ہم تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، اور وہ ہے وحی. عربی میں اس کو وحی کہتے ہیں، ریولیوشن. وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کو پیغام جو دیتا ہے، اور وہ اپنے وقت کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس کو مان جو. بس اس میں میں اور آپ مسلمان جو خود کو کہتے ہیں، جو ہم بون مسلم ہونے کی بات کرتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑے سے خوش قسمت ہیں، کیونکہ ہماری ماں نے بھی اس وحی پہ یقین رکھا، ہمارے باپ نے بھی رکھا، تو پھر ہمیں اس میں کوئی مشکل نہ ہوئی اس کو ماننے میں. ٹھیک ہے، تو اگر آج کوئی شخص کفر پہ ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا کہ وہ کفر پہ ہو، یہ اس کو اس وحی کے پیور صورت میں نہ ملنے کی ایک سزا تھی. اب اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں لا اکراہ پہ. اگر آج ان چار پوائنٹس کی روشنی میں آپ اپنی نان مسلم فرینڈز، اپنے کولیگز، اپنے بچوں کے دوست، ان تک بات کر کے ان کو اللہ تک پہنچا دیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا کا واقعی وجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید کسی کے بند دروازے کھل جائیں. اور اس پہ الحمدللہ بہت سارا دعویٰ مٹیریل بھی ملتا ہے، کسی کو اگر ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس کو حاصل کیا جا سکتا. اب سوال پیدا ہوتا، سب مرحلوں سے گزر کر ہم آگے آگے، اب اس کا جواب آگے، فمئی یکفر بالطاغوت. ترتیب دیکھیے گا اپنے دین کی، ابھی روزے پہ بات کر ہی نہیں سکتے، روزہ تو عبادات میں آتا ہے. اسلام اے ٹو زی میں روزے کی حیثیت کہاں ہے؟ عبادات میں. اور اگر اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دیں تو روزہ نہ تو بیج ہے نہ تو جڑیں ہیں، روزہ تنے میں جا کر کہیں ایک جگہ فٹ ہوتا ہے. تو روزے رکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان کو چیک کرنا ہے. جس طرح کسی نان مسلم کی نیکیاں قبول نہیں ہیں، اسی طرح ایک مسلمان جو خود کو مسلمان کہے لیکن ایمان کو گھن لگا ہوا ہے، ایمان کی شیرینی کو پائے ہی نہیں، آپ بتائیے پھر اس کی عبادات کہاں قبول ہوں گی. تو لہذا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ اس طرح اس کو لیں گے، آپ کے گھر میں ایک میڈ آتی ہے جو کہتی ہے میرا کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے، اب آپ اس کو کیا ترتیب دیں گے؟ فمئی یکفر بالطاغوت، نمبر ون لکھ لیں اس پہ، فمئی یکفر بالطاغوت. دیکھیے ابھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ کا وصف اور اللہ کا ظرف دیکھیے، اپنے سے پہلے طاغوت کا نام لا رہا ہے. آج ہم ایگو کا شکار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے پہلے دوسرے کا نام کیوں رکھا، کہ دوسرا ہم سے آگے کیوں چلا گیا، دوسرا ادھر کیوں آ گیا، ادھر کیوں آ گیا. اللہ کہتے ہیں تم میرے تک پہنچو اس سے پہلے، فمئی یکفر بالطاغوت، تمہیں طاغوتوں کا انکار کرنا پڑے گا. اور طاغوت کا لفظ تغا سے، تغا یتغی طاغوت، ہر وہ قوت، انسان، ادارہ، حکومت، فرد، سسٹم، جس کو جس حد تک ایکسپینڈ کرتے جائیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم سے سرکشی سکھائے. تو غیانی کا لفظ آپ نے اردو میں بہت دفعہ سنا اور بولا ہوگا، یہ وہی لفظ ہے، سرکش، ٹرانسگریشن. اور سرکش کہہ کے دیکھیے اب میرے طرف، اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو سرکش کیا؟ نو، سر کھینچنا. اردو میں آپ نے لفظ سنا کبھی سگریٹ کے کش کھینچے، تو وہ سگریٹ پیتے ہوئے یوں سر کھینچتے ہیں نا، تو سرکشی کیا ہوتی ہے؟ سب مشن کا اپوزٹ. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کا اپوزٹ ہے. سرکشی چھوڑو گے، فرسٹ تھنگ سرکشیاں چھوڑو. یہ جو ہم اپنی دوستوں کو تبلیغ کے نام پر پہلے ادھر ادھر الجھاتے رہتے ہیں نا، یہ ان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا بھی ضائع کرتے ہیں. کسی شخص کے ایمان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں پہلے ان کو چھوڑو. یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا. اب آپ امیجن کریں ہر ایک کا تاغوت فرق ہوگا. نام صرف لیتی ہوں فرق سمجھانے کے لیے. ہندو کا تاغوت لکڑی یا پتھر کا بت ہے جس کو وہ پوجتا ہے, اسی کی وجہ سے وہ بدنام ہے نا کہ بت پوجنے والا. مجوسی کا بت اس کی آگ ہے جس کو وہ بجھانا نہیں چاہتا. اسی طرح سے آپ دنیا کے مختلف مذاہب کو لے لیجئے, کوئی ستاروں کو معبود بنائے ہیں تو کسی نے سورج دیوتا کا اوتار فرعون کو بنا دیا تو یہ ان کے تاغوت تھے, تاغوت اکبر. لیکن اگر آج کے دور کے تاغوت ڈھونڈیں جو بہت ماڈرن ہو چکے ہیں تو آج کے دور کا تاغوت مادہ پرستی ہے, میٹیریلزم ہے, پیسہ, دی مائٹی ڈالر. آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں جب کسی کرنسی کا نام آتا ہے کہ جو ہماری کرنسی سے بہت بڑی ہوتی. اب ایک شخص دن رات مال کمانے میں ہے, اس کو نہیں پتا حرام کیا حلال کیا, یہ اس کا بت ہے. اللہ کہتے فمن یکفر بالطاغوت, روزے رکھنے ہیں نا, پہلے آج جا کر اپنے بت ڈھونڈو. بنی اسرائیل کا تاغوت کیا تھا؟ اجل, وہ شریبو فی قلوبہم الاجل, اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. ان کا بچڑا معبود تھا, وہ گائے کی محبت میں دو سرشار ہو چکے تھے. ہر دور کا بت فرق ہے. کسی دور کا بت سائنس تھی, آج کے دور کا بہت بڑا بت تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے. ہر وہ چیز جس کو آپ اللہ کا حکم پیچھے ڈال کر مانیں گے وہ تاغوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے ان سے فارغ ہو لو, گو ہیڈ جاؤ, مجھے اتنی جلدی نہیں ہے تمہیں اپنے پاس بلانے کی, میں جلدی نہیں کرتا, پہلے پچھلی نسبتیں توڑو. دیکھیے بات اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتاؤں گی. ایک لڑکی کی شادی جب ہوتی ہے اور اس کے ہونے والے شوہر کو پتا چل جائے, خدا نخواستہ کہ اس کے تو پہلے سے کسی لڑکے سے تعلقات ہے, اس کے تو دل دماغ میں کوئی اور سوار ہے, ٹھیک ہے اب نہیں ہو رہی شادی نہیں, تو بہت بھی کھلے دل کا ہوگا نا تو کیا کہے گا کہ پہلے اس سے تعلق توڑو, پہلے اپنا دل دماغ صاف کرو پھر میرے پاس آنا. کون ہے ایک ہونے والا شوہر؟ کس اس کا پارٹنر کون ہے؟ اسی کے برابر کے قد کا کوئی اور لڑکا ہوگا, لیکن ایک انسان اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے اس کو قبول نہیں کرتا. اے ادھر کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اور آپ یہ جو آیت سن رہے ہیں اسے پیچھے آیت الکرسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت دے دی, اللہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا اور اللہ کیا نہیں ہے یہ بھی بتا دیا. ایسا پیارا رب جب اس کی بات آئے, یعنی اسے بس پیچھے کی دو تین آیتیں ہیں, تو جب ایک رب کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے اچھے نہیں لگتے. تو کہا پہلے سب کو توڑو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا مرنا جینا بھی نہ چھوڑوں, مجھے کوئی اور بھی اچھا لگے, مجھے کوئی اور پیارا لگے پھر میں اللہ کے پاس آ گئی. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا مدینہ میں, کہتے تھے میرے دو دل ہیں, ایک دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا ہے اور دوسرا دل میرا اپنے خداؤں کے ساتھ اور اپنے بتوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ نے ایک پیٹ میں دو دل نہیں ڈالے. ڈیسائیڈ کرو. تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان فیصلہ کرنے کا نام ہے, کیونکہ اب بارہ و یومن باللہ, اور وہ ایمان لے آئے اللہ پر. سب راستے توڑو, سب چیزیں راستے کی رکاوٹیں ہٹاؤ. شاید پوری دنیا مومن اور مسلمان ہوتی اگر یہ فمن یکفر بالطاغوت کی شرط نہ ہوتی. میں خود پرسنلی ایسی اچھی اچھی بہنوں کو جانتی ہوں, کئی سال سے کفر اور اسلام کی جنگ ان کے اندر لگی ہوئی ہے, ہمارے پاس آ کے بیٹھتی ہیں, ہماری باتیں سنتی ہیں, ہمارے درد سنتی ہیں, تو کہتی ہیں یہ سچ ہے, یہ دھرم اچھا ہے, یہ دین اچھا ہے. تو پھر کیا زبان پہ کیوں نہیں آ رہا جو دل میں آ گیا؟ کہتی نہیں پھر گھر چھوٹ جائے گا, پھر میں نے سنا گھر والا چھوڑنا پڑتا, پھر بچے بھی تو ہیں. کئیوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد دل میں شک اور تذبذب کیوں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر چھوڑ دیں اور یہ چھوڑیں. یہ اللہ نے ایک چیک وال لگایا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے اس وقت اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ فمن یکفر بالطاغوت ایک چیک وال ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا پائپس میں پانی جاتا ہے نا, تو ان کو ایک یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ پانی آگے آئے لیکن پیچھے نہ جائے. اللہ نے ہماری یہ سانس کی نالی میں لگایا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا. اللہ نے پہلی رکاوٹیں دور کرنے کا وعدہ اس لیے لیا کہ تاکہ تمہارا ایمان خالص رہے. ابو جہل کیوں نہیں کہہ سکا کہ یومن باللہ؟ کیونکہ راستے میں تاغوت ہے. کسی کا تاغوت سرداری ہے، لیڈرشپ، بڑا بننا، سردار، ملا، دولت. کسی کا تاغوت اس کا علم ہے. ہم کیسے ایک اللہ کے بن جائیں؟ پھر تو ہم دنیا کے رہیں گے نہیں. اور اتنا شیطان نے بہکایا، اتنوں کو بہکایا، چھوٹے چھوٹے اتنے 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 خدا بنا دیے، اور اتنی بڑی ذات نہیں دکھتی. آسمان کو دیکھو تو اس کو نظر، اس کو دیکھ سکتے ہو. چاند کو دیکھو تو وہ رب دکھ سکتا ہے. کہ جس کو خود فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. زندگی اور موت کا مالک، اس کائنات کا مالک. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے، آسمان اور زمین کا. وہ لوگ کیوں نہیں اس کو دیکھتے؟ پہلی بات یہ کہ وہ نظر نہیں آتا. جی وجہ لکھے. اتنی بڑی حقیقت کا کوئی انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. مثال دیتی ہوں، پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کہ گلوب میں کوئی امریکہ نام کی کا ملک بھی ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ میں نے آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں. جب تک دیکھا نہیں ہے میں مانوں گا نہیں. تو آپ ایک کو کہیں گے نا، آپ اس کو گوگل پہ لے جائیں، اس کو آپ اسکائی سے جا کے دکھا دیں، آپ اس کو گواہیاں دے دیں، اس کو ایئرپورٹ کے نام دکھا دیں، ایئر لائنس جو جاتی ہیں دکھا دیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں. تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ آپ کی عقل کا فطور ہے. میں اکثر سوچتی ہوں اللہ کی اس کائنات میں اتنا اس کا عکس ہے، اتنا کچھ ہے، پھر تو دل کا ہی اندھا ہوگا جو نہیں دیکھتا. اور نہ نظر آنے والے چھوٹے سہارے اور ان کے چھٹ جانے کا خوف ہمیں اس کی نافرمانیوں پہ مائل کرتا ہے. ایک دفعہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات، اس کی حقیقت، اس کی قدرت، اس کا تعلق، اس کے رزاق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے الغفور ہونے کا یقین تو ہو جائے، سامنے تلواروں پہ بھی آپ کو کوئی لے کے کھڑا ہو جائے گا نا کہ تلوار ہے میری اور میرے تیر ہے، تو آپ کہیں گے فستو بربی قعبہ. یہ فرق تھا صحابہ کے اور ہمارے ایمان میں. آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. ٹھیک ہے. اب اسلام کیا ہے؟ ابتدائی سٹیج ہے. اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریچولز، نماز، روزہ، حج، زکات. ایمان کیا ہے؟ باطنی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت ہے. الگ الگ آئیں تو دونوں دو مختلف ٹرمینالوجیز کے الفاظ میں، اور الگ الگ آئیں تو کبھی ایک دوسرے کی جگہ پہ آتا ہے، کبھی دوسرے کے. پہلی سٹیج پہ بندہ اسلام لاتا ہے، پھر اگلی سٹیج پہ وہ مومن بن جاتا ہے. سورہ حجرات میں آپ پڑھتے ہیں کہ مت کہو خود کو کہ ہم ایمان لے آئے، ابھی تو اسلام تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ ایک بڑی کنفیوزنگ ٹرمینالوجی بن جاتی ہے اگر اس کو دوسرے رنگ پہ لوں. میں تو آپ کے ساتھ سیدھی سیدھی باتیں کرنے کی عادی ہوں. میں اور آپ اپنی فکر کریں، صحابہ کا فرق کیا تھا ہم سے؟ کہ وہ اسلام لانے سے پہلے ایمان لا چکے ہوتے تھے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایمان کے دل سے اللہ کو مان لیا، اور اسلام کے آگے ڈکلریشن آف فیتھ، زبان پہ آپ کے آگے. آج کیا ہے کہ زبان پہ آیا ہوا ہے پیدا ہوتے ہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے دونوں کانوں میں یہ شہادہ دے دی گئی تھی، فوراً جا کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھ دیا گیا تھا مسلمان گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہوا، وی آر مسلم بائی نیم، قانونی طور پہ مسلم ہے. اب ہوتا کیا کہ صحابہ پہلے دل سے مانتے تھے. اگر آپ چند صحابہ کے قصے پڑھ اور سن لینا، ایمان کی کھوج اور ایمان کو پانے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی سلمان فارسی کا قبول اسلام پڑھیں. بات دوسری طرف نہ چلی جائے اور وقت پہ بھی نظر ہے، ورنہ میں آپ کو خود سناتی. کوئی ایمان کی حقیقت کو ایسے بھی پاتا؟ ہم نے ایسے کبھی جاب نہیں ڈھونڈی ہوگی، ہم نے کبھی گھر نہیں ڈھونڈا ہوگا ایسے شوق تپاک سے جیسے سلمان فارسی نے ایمان کو ڈھونڈا. کہاں تھے؟ اگر آپ نے ان کی ہسٹری پڑھی ہے، فارس میں تھے. ایران کہاں؟ ایران، مشرق گھر کا ایک بیٹا. لیکن اندر کوئی ارج تھی، کہتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے جو کر رہے ہیں. ہوتے ہواتے پہلے وہ ایک ہاتھ میں پڑا، عیسائیوں میں ایک کے پاس گیا، عیسائیت قبول کیا، پھر یہودیت پہ آئے، پھر آزاد سے غلام بن گئے اور مدینہ کے جیوز کے ہاتھوں میں لگ گئے. صرف اس شوق میں کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں ایک نبی آنے والا ہے، خواہش کی بس. اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے کہ وہ خود بخود مدینہ پہنچا دیا گیا, اور مدینہ میں رہنے کے باوجود ابھی وہ ایک یہودی کا غلام ہے, لیکن ایک دن جب اللہ نے چاہا تو اس تک اللہ کی بات گئی. پھر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, پھر نہیں کوئی رکاوٹ سلمان کے قدموں کو روک سکی. پھر ان کا غلام ہونا اور مجبور ہونا ان کو اللہ کا بندہ بننے پہ روک نہیں سکا. یہ جو میں اور آپ آج تک صرف ابھی اپنا پوسچر ہی نہیں ٹھیک کر سکے نا, حال حلیہ ہی نہیں کر سکے, ابھی ہم نے صرف اپنی ارننگ کو ہی کلیئر نہیں کیا, تو مان لیجئے یومن باللہ ہی نہیں ہوا. یہ یومن باللہ یہ بندے کی زندگی بدل دیتا ہے. یہ تو انسان کو اپنا سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں دینے پہ مائل کرتا. صحابہ ایمان لاتے تھے تو فوراً شروع ہو جاتے تھے. ہمارے اسلام اور ایمان میں کئی سالوں کی تحقیق ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ملک الموت فیصلہ پہلے کر لیتا ہے, اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس رب کی پوری بات ہی نہیں مانتے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم بون مسلم ہیں. وی آر مسلم بائی چانس بٹ ناٹ بائی چوائس, کہنے کو ایک جملہ ہے, حالانکہ چانس کو ہم مانتے نہیں ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اپنے آپ سے پوچھیں گے کیا مجھے اللہ کی معرفت مل گئی ہے؟ وہ اتنی بڑی ہستی ہے, مجھے اس کا یقین ہے. میرا سارا نفع اس کے ہاتھ میں ہے, کیا مجھے اس کا یقین ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور مجھے کوئی نفع دینا چاہیں, تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کیا وہ دے سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ کچھ دینا دینا چاہے تو سارے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں روکنے والا اگر آپ کچھ دینا چاہیں. لوگ آپ کے لیے بد دعا کریں, لوگ کعبے میں جا کر حرم میں کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے آپ کے لیے بد دعائیں کریں, لا مانی علی مات ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ نے مجھے دینی ہے تو وہ نعمت دینی ہے. مکہ والوں نے کتنا چاہا کہ محمد کو خیر نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں مل جائے, کفار مکہ کو مل جائے اور ولید بن مغیرہ کو نبوت مل جائے. ملی, کہا اللہ کو پتا میں نے کس کو دینا. اور ولا موتیا لما منات, اور کوئی عطا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نہ دینا چاہے. حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی ملا جو رب نے چاہا. کیا آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے بھی کچھ اور بیٹے زندہ رہیں, میرے ساتھ میرا نام چلتا رہے, ان کے ساتھ میرا نام چلے؟ اللہ نے دیے تو لے لیے. آپ یاد رکھیے, بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ کے فیصلوں پہ مجبور تھے. تو لہذا جب ایک انسان اللہ کو نفع اور نقصان دینے والا مان لے, اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ دعا ہے, نماز میں بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی دعا پڑھی جاتی تھی, اور عام دعا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ مومن کا عقیدہ. جب اللہ دینا چاہتا ہے, ساری دنیا ہے آپ کے دشمن بن جائے, اللہ دیتا ہے. اور جو نفع ملا ہوا ہے, ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کسی دولت والے عزت والے مال والے کو اس کی عزت دولت چیزیں فائدہ دے ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. آپ آنا چاہ رہے تھے, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی چلی نہیں رہی, اب کیا ہوا, یہ کیا ہوگا, دیکھو بیٹری بیٹھ گئی, دیکھو چابی نہیں, کیا ہو گیا. لگے رہے وہ دو گھنٹے گزر جائیں گے جس میں آپ نے درس سننے آنا تھا, نہیں آنا تھا تو نہیں آنا تھا, اور بعد میں کسی کو کہیں گے دیکھیں میاں آ کے چابی لگائیں گے تو گاڑی چل جائے گی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, نیٹ نہیں آنا, نہیں آنا, جتنی مرضی آپ پہلے تیاریاں کر لیں, مائک نہیں چلنا تو نہیں چلنا. ایک عقل والے کی زندگی میں دن میں بیسیوں مثالیں ہیں کہ جب وہ یومن باللہ کا قائل ہو جائے, اس کو پہچانے. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں اللہ کے رب ہونے کا یقین آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ من موجی زندگی ہو اور اپنی مرضی کے کام کرے. اور اب اس کے بعد دیکھیے, اس پہ بات تو اور بھی کر دوں, لیکن میں آپ کو اب اس کے ثمرات دکھاتی ہوں, کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں, بڑی مشکل نہیں کی ہے. ہر وہ چیز چھوڑنی ہے جو نفس پہ بوجھ ڈالتی ہے. اب یہاں سمجھیے کہ آ گیا ایمان, دل نے بھی کہہ دیا, زبان نے بھی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, اب ہوا کیا؟ ایک کمزور سہارا, ایک کمزور بندہ ہے نا, دیکھیں میں اور آپ کتنے کمزور ہیں, کھاتے کھاتے ایک لقمہ گلے میں جلا جائے سانس بند ہو جائے گا, پانی پیتے پیتے سانس کی نالی میں چلا گیا ایک اچھو لگے گا جان چلی جائے گی. ہے نا, کمزور ہے, لیکن جو ہی یومن باللہ ہوتا ہے تب دیکھیے وہ ناقابل تسخیر شخصیت بنتا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے تو ایک ایسا سہارا پکڑ لیا جو کبھی چھٹے گئی نہیں. اس کی مومن کی اسٹرینتھ کتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے. کفار مکہ بھی اللہ کے نبی کی بد دعا سے ڈرتے تھے. آپ کو پتا ابو لہب کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ جو ایک وقت میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر بھی تھے, کسی نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی کی گستاخی کی, کچھ تھوک پھینک دیا کچھ غلط کا, فرمایا عتبہ عتیبہ یا عتبہ کچھ اس کا نام آتا ہے, کہا تجھے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا کوئی مقرر کیا ہوا درندہ تجھے نہ کھا جائے, یعنی تو مرے گا کسی جانور کے ہاتھوں. اور پھر وہ ایک سفر میں تھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ تھے. رات ہو گئی, خوف تھا اس کے دل میں کہ محمد نے بدعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہو نہ ہو. بیچ میں اس کو رکھا, چاروں طرف لوگ اسلحہ لے کر یا جیسے بھی کو حفاظت کرتے ہیں وہ اس کے ارد گرد بیٹھے, اور اس کے تم سو جاؤ ہم ہیں تمہاری حفاظت کرنے والے. لیکن اللہ نے ایک درندے کو بھیجا, وہ سیدھا آیا, سب کو ٹاپتا ہوا سیدھا جا کے اس کو پکڑا اور اس کو نوچنا شروع کیا. وہاں بیٹھ کے اس نے کہا کہ اے محمد تو نے مدینہ میں رہتے ہوئے مجھے مار دیا, یا مکہ میں رہتے ہوئے تو نے مجھے یہاں مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یقین تھا کہ زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہے, کیونکہ ایک ایمان والا بات کرے تو اللہ اس کو برا نہ کرے. تو یہ ہے وہ قوت جو بندے کو اتنا غیور بنا دیتی ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں. مومن تو اتنا بے نیاز ہوتا ہے, نہ لوگوں کی دولت سے متاثر, نہ حسن سے متاثر, نہ وجاہت سے متاثر. صحابہ کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک جلی شخص اور فاتح بیت المقدس بن کے داخل ہو رہا ہے یروشلم میں, غلام کے ساتھ باری لگی ہوئی ہے. اس نے کہا مجھے معاف کریں, میں نیچے ہی ٹھیک ہوں, آپ اونٹ پہ بیٹھے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. کہا تو بھی میری طرح کا انسان ہے, باری لگے گی تو بھی بیٹھے گا, جب تو اونٹ پہ ہوگا تو مہار میرے ہاتھ میں ہوگی, سنا ہوگا اپنے واقعہ, اور جب میں بیٹھوں گا تو پکڑنا. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہ عمر جس نے یوشع بن نون کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا, جن کو ہسٹری پتا ہے وہ جان گئے ہوں گے کتنی صدیوں کا سفر ہے. عمر کو کوئی چھوٹی عزت اس دور میں ملی؟ اگر اس دور میں پریس ہوتا اور میڈیا ہوتا پوری دنیا سے لائیو کوریج ہوتی, کیا اب امیر المومنین مدینہ سے ایک گھنٹہ دور پہنچ گیا, اب دو تین کچھ بھی نہیں. اتنا لوگوں کو جوش, دنیا بھر کے لوگ آگے بیت المقدس کے ارد گرد جو بڑے بڑے شاہی تھے. ذرا عمر کو تو دیکھیں, یہ کون سا عمر ہے کہ جس نے آج وہ کام کر دکھایا جو اتنی صدیوں میں ہوئے ہی نہیں. اللہ کا حکم دیکھیے کہ جب اس جگہ پہنچنے کا وقت آیا تو باری اونٹ پہ بیٹھنے کی غلام کی تھی, عمر مہار پکڑے بیٹھے. دیکھیے ایمان ڈفرنس پیدا کرتا. آج اگر یہ سمجھ آ گیا آگے کوئی مشکل نہیں, جو ہو سکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. غلام نے کہا ہے مالک آپ مجھے نیچے اترنے دیں, آپ اوپر بیٹھ جائیں, لوگ کیا سوچیں گے, یعنی میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں. عمر کو غصہ آ گیا کہ آج میں تیرے ساتھ یہ ظلم کروں, یہ باری تیری ہے تو میں بیٹھوں, ایسے ہی جاؤں گا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ داخل ہوئے تو بےچارے کفر کے سروں نے اور دوسروں نے کیا دیکھا کہ اونٹ پہ جو بیٹھا وہ عمر ہوگا. نہ اس دور میں پیجر تھے, نہ فون تھے, نہ اسکائپ تھا, نہ کوئی فیس ٹائم تھا, نہ کوئی ایسی بلا تھی, انہوں نے عمر کو دیکھا ہی نہیں ہوا تھا. وہ سمجھے کہ یہ جو غلام اوپر ہے اونٹ پہ یہ مالک ہوگا اور یہ عمر ہوں گے. غلام نے کہا عمر کچھ کپڑے ہی اچھے پہن لیں, دنیا کے اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. غصہ آ گیا, کہا جن کپڑوں میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میں ان کے اندر ہی جاؤں گا. یہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, مومن میں بڑی قوت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے میں بڑی قوت ہے, تعلیم کی بڑی ویلیو ہے, کیریئر بنا لو بچوں کا مستقبل اسٹرانگ ہوگا, اور ٹرمز بناؤ مشہور لوگوں کے ساتھ رہو, ہے نا لوگوں کے سہارے. اللہ کہتا ہے جو مومن کو ملتا ہے رب کو پا کر پھر تو ناممکنات ممکن میں بدلتی ہیں. لوگ انگلیاں منہ میں ڈال کر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور اللہ ایمان والے کا کام کرتے. آپ ایمانی زندگی کا اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال کے تو دیکھیں, وہ ہوگا، اللہ کی قسم جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا. اور پھر آپ کہیں گے، جب لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا اٹس امپاسبل، تو آپ اندر سے مسکرائیں گے، کہیں گے اب یہ ہونا ہے. جس کو لوگ امپاسبل کہتے ہیں نا، اللہ اس کو پاسبل کر دیتا ہے ایمان کی وجہ سے. مثالیں موجود ہیں، دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں. ابراہیم کو دیکھ لیجیے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ کس چیز کی طاقت تھی کہ ابراہیم آگ میں کود گئے؟ وہ شاعر نے کہا نا کہ عقل ہے محفل ابے جو بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ ابراہیم اس آگ سے بھی نہیں ڈرے، وجہ کیوں؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن تنفصام لہا، یہ نہیں ٹوٹتا. پھر ایمان والے کو کوئی آگ میں ڈال دے تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن یہ آگ میں گزرے ہوئے دن تھے. صبح و شام آسمان سے اللہ کا سلام آتا تھا. جو آگ اللہ کے راستے میں جلتی ہے، اس میں جلنا کا مزہ کیا؟ جلتا تھوڑی ہے کوئی. اللہ پہلے کہہ دیتا ہے ٹھنڈی ہو جائے آگ، اور صرف بردن نہیں سلامن، اتنی نہ ہونا کہ بہت ٹھنڈی ہوگی تو فریزنگ ٹیمپریچر ہو، روم ٹیمپریچر پہ رکھنا، میرے ابراہیم کو کچھ نہ ہو. یہ مجھے بتائیے، اپنے اوپر لیں، چھوڑیں ان وقت ساری دوسروں کو، کیا ہم آگ میں کود سکتے ہیں؟ میں نہیں کہتی کہ آج کوئی کودے یا آج کوئی کہے تو یہ ہے، وہ تو نبیوں کی بات ہے، لیکن تھے تو انسان، ان کے بھی جسم میں ایک ہی دل تھا، اور وہ بھی مٹھی بھر دل تھا، اور وہ بھی سب کچھ تھا. میں تو آپ تو چھوٹی سی بات پہ تاویل میں بڑھ جاتے ہیں. ہائے وقت، معاشرہ، لوگ، خاندان، برادری، ملک، بڑی طاقتیں، امیگریشن، انویسٹیگیشن، توبہ توبہ، پابندی لگ گئی، لوگ یہ نہیں کرنے دیتے. میں نام نہیں لینا چاہتی، آپ سب کو پتا آج جن چھوٹے چھوٹے ناموں پہ ویسٹ میں ہمیں کڈنیپ کیا جاتا ہے. ایک گز ٹکڑے سے لوگ ڈرتے ہیں، آدھے گز ٹکڑے سے ڈرتے ہیں، اتنے سے منہ کے ٹکڑے کو چھپانے سے لوگ ڈرتے ہیں، گوروں کو اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. دودھ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کاروبار چلتا نہیں. کیا یہ تاغوت نہیں ہے آج کے دور کا؟ دیکھیے، حرام حلال پیٹ میں بچوں کے ڈال رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں، بچے بات نہیں مانتے. آج وہ یقین نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ تو جی ابراہیم تھے، ان کی کیا بات ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گی، ابراہیم کی کس کوالیفیکیشن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آتا ہے؟ کبھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھا؟ سنا قرآن میں کہ ابراہیم صبح بابین کے نفل پڑھتے تھے، پھر چار کے پڑھتے تھے، پھر سو نفل پڑھتے تھے، پھر ایک ہزار دانوں کی تسبیح پڑھتے تھے، سوا لاکھ آیت کریمہ پڑھتے تھے. کبھی سنا آپ نے؟ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھ کے رکھی ہوئی تھی. ایک خوبی ہے ابراہیم کی، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور پھر اس کا نتیجہ بتا دیا، حنیفا للہ، حنیفیت تھی. اور یہ دونوں تینوں جو رنگ ہے نا، ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے میرا وہ ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کی، وہ بے وفا نہیں تھا. آج کا مسلمان بے وفا ہے، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہوں گی. جتنی غداری اور بے وفائی آج مسلمان کرتا ہے اللہ کے ساتھ، یہ کافر نہیں کرتا. ابو جہل نے بھی کہہ دیا تھا کہ محمد تیرا دین سچا ہے، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا میں؟ اس لیے کہ مجھے پتا کہ مسلمان ہوا تو شراب چھوڑنی پڑے گی، اور مجھے روزے رکھنے پڑیں گے، یا جو کچھ بھی اس نے کہا ہوگا. اور ابھی میں ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں. آج مسلمان کہتے مسلمان بن کے پیو، مسلمان بن کے سود کھاؤ، کیونکہ تمہیں اللہ نے جنت لکھ دی ہے تمہارے نام پہ. اللہ کہتے دکھاؤ کدھر لکھا ہے، کوئی کتاب کا حوالہ، کوئی چیز کو ریفرنس دے دو کہ تمہیں اللہ نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو کے جو مرضی مستیاں کرو اللہ تمہیں بخش دے گا. اور یاد رکھیے، آج تاریخ کے اوپر نظر ڈال لیں، یا آج موجودہ زندگی کو دیکھ لیں. انشاءاللہ اس سال کے دورے قرآن میں میں اپنے دل سے سوچتی ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ کر دے گا، اگر اللہ ہی نے چاہا. یہ بھی اللہ پہ نظر ہے. آج اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور چاہے وہ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے یا اسلام پہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہمیں اس سال کے دورہ قرآن میں سمجھ آئے گی. ساری زندگی دوسروں پہ پڑتے رہ گئے اور اپنی فکر ہی نہ ہو سکی. آج جو مار پڑ رہی ہے ہمیں، یہ ایمان کی کمزوری کی پڑ رہی ہے. اللہ کا سہارا ہوتا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لوگ تو عین وقت پہ دھوکہ دے دیتے ہیں، مدد کے وعدے کرتے ہیں، بعد میں پکڑ کے آپ کے لوگوں کو مروا دیں گے، جبکہ اللہ لن فی سام اللہ، اللہ کو چھوڑتا؟ اللہ نے بدر میں چھوڑا تھا مسلمانوں کو، 313 ایک ہزار کے مقابلے میں کیسے جیت گیا؟ آج ویسٹ پریشان ہے اس پہ کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ حنین کی جنگ کو جیت سکتا تھا. یہ تبوک کو ہی لے لیجئے، باقی سب چھوڑ دے جنگیں. تبوک کا سفر کوئی سمجھ میں آنے والا سفر تھا؟ بڑی فصلیں تیار ہیں، گرمی کا موسم ہے، گھر گھر میں فاقے کا موسم ہے، اور ایک آواز ہے نکلو، جانا پڑے گا. نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ شام دیکھی، چل پڑے. اور کچھ ہم جیسے مسلط پرست تھے وہ سوچوں میں پڑ گئے. اللہ نے قرآن میں پکار لگا دی، کیا ہو کہ مالکم، جب تمہیں اللہ کے راستوں میں پکارا جاتا ہے، ساقل تم الى الارض، تمہارے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہو، تمہیں دنیا کی محبتیں چھوتی ہیں. کیا آج میرے اور آپ کے پاؤں بھاری ہوئے نہیں دکھتے؟ کتنی جکڑ بندیاں ہیں ہمارے اندر اللہ کی بات ماننے پہ، ایسے لگتا ہے مجبوریوں کے پہاڑ کے نیچے گھسے ہوئے. میرے سے زیادہ تو کوئی مجبور ہی نہیں ہے، میرے حالات تو کون جانے. دیکھیے مجبوریوں کی قسمیں جاننی ہے نا. ایک لیکچر ہے قرآن سے رکنے کے عذر، مجھے یاد آ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی لنک بھی ہوگا ویب پہ. ایک ایک عذر کو ہم نے دیکھ لیا کہ اب بھی قرآن پہ نہیں آؤں گی، اور کبھی بچے عذر، کبھی شوہر عذر، کبھی جاب عذر، کبھی صحت عذر، کبھی رائڈ عذر، یہ سارے عذر پیچھے رہ جائیں گے جس دن اس بات کا یقین آ جائے گا کہ اس رب کی بات ماننے میں نہیں جاتا، پھر انسان چل پڑتا ہے. اگر مجبور ہوتی تو حضرت آسیہ ہوتی، شوہر کی مجبوری تھی، گھر ٹوٹ رہا تھا، ساری دنیا کے شوہروں کا ظلم جمع ہو اور ساری دنیا کے شوہروں کی محبت جمع ہو جائے اپنی بیوی کے لیے، تو مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت آسیہ اور فرعون کے تعلق کو. لیکن جب دل میں ایمان آ گیا، یومن باللہ ہوا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ہو گیا، پھر ڈری نہیں، بس ایک دعا کر دی کہ رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ. کہلا صرف جنت نہیں لینی، جنت میں گھر نہیں لینا، میں نے وہ گھر لینا جو بالکل تیرے پاس ہوگا، مجھے تیرے ساتھ پاس رکھنا کیونکہ میں نے تیرے نام پہ یہ قربانی دی ہے. اور واللہ سمیع علیم، اللہ سنتے اور جاننے والا ہے. مت سوچو کہ تم اللہ کے راستے میں کوئی مشکل سہتے ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کل اللہ کے دفتروں میں وہ انٹری نہیں ہوئی ہوگی اور ضائع ہو جائے گی. نہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بھی دیکھو گے اور ذرہ برابر شر بھی دیکھو گے. اور جو نعمتیں دی ہیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو نعمتیں اس نے تم کو دی ہیں وہ بھی دیکھو گے، سب کچھ دکھائے گا تمہیں. جب ہمارے دل میں اللہ کی وحدانیت آتی ہے نا، تو رات اور دن کا فرق مٹ جاتا ہے. قربانیاں دینی مشکل نہیں، آسان لگتی ہیں. ہجرتیں کرنی مشکل نہیں لگتی، بلکہ آنر لگتا ہے. اللہ کے راستے کے کام اللہ بس چھیننا نہ، مجھے جاب لیس نہ کرنا، مجھے لے آف نہ کرنا. اور جب اس کا اپوزٹ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ کرے میرا نام تو نہ ہی آئے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کمنٹ دیا، کیا تم پیچھے رہنے پہ خوشیاں مناتے ہو، اور ادیت تم بالحیات دنیا، کیا تم دنیا کی زندگیوں پہ خوشیاں منا رہے ہو؟ تو یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہ تو ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تو آئی اور گئی، آنی جانی ہے. اصل بات کیا ہے؟ کہ تم اس رب پہ نظریں لگاؤ، تم اس کو دیکھو، اس نے تمہارے لیے کیا معاملات رکھے، پھر دیکھیے جینے کا جو مزہ. میرا اللہ کی نگاہوں میں مقام کیا ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں. ہمیں کیا پتہ؟ غلط کہتے ہیں، ہمیں سب پتہ، ہمیں سب پتہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے کیا، میرے فلاں بھائی کے دل میں میرے سے کتنا پیار ہے، فلاں کے دل میں بس ٹھیک ہے. نہیں پتہ چلتا کون سی دوست میرے ساتھ مخلص ہے اور کون سی بس راہ و رسم نبھاتی ہے، نہیں پتہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مالک آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اللہ کی تو نظر بندے کے دل پہ. میں سوچتی ہوں کہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے راستے کا، نہ بچوں کو کوئی رلا سکتا ہے، نہ شوہروں کی ڈانٹ کھا سکتا ہے، اور نہ رات دن ایک اپنے آپ کو کھپا سکتا ہے اگر یوں میں ملنا نہ ہو. مانگے بہانے نہیں، توفیق مانگنی ہے، ایمان مانگنا ہے. یہ ایمان آپ سے وہ کروا دے گا کہ جو بڑی بڑی عبادتیں اور ریاستیں کرنے والے نہ کر سکے. حیرت گم ہو جاتی ہے ایمان والوں کی کہانیاں پڑھ کر کہ اچھا ایمان اتنے بڑے فیصلے کرا لیتا ہے، ایمان اتنے بڑے سودے کرا لیتا ہے، انسان اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. دیکھیں دنیا میں کسی بڑے انسان کے ساتھ دوستی ہو جائے نا، کسی کی صدر، وزیر، مشیر، گورنمنٹ سے، تو اکڑتا پھرتا تھا تمہیں نہیں پتا، اور کچھ نہیں، لوگ کہتے ہیں ہماری تمہیں نہیں پتا تھانے دار سے دوستی ہے. تھانے دار صاحب ہمارے گھر آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بسکٹ بھی کھاتے ہیں ساتھ. کتنا انسان مان کرتا ہے. کوئی مشکل ہوگی نا، ہے ان کا فون نمبر میرے پاس، مجھے انہوں نے دیا، اگر کہا جب مرضی کر لو. تو جب دنیا والوں میں سے ایک بندہ جو اتنا کمزور ہے اس پہ نظر لگا کے ایک بندہ اتنی بڑکے مارے، تو ایک ایمان والا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کچھ مانگتے ہوئے، مجھے پتا ہے تمہیں دے دینا، اللہ مجھ سے وہ نہ لے منگوا لینا کہ جو میرے حق میں ٹھیک نہ ہو. بنی اسرائیل نے بھی مانگا تھا اور اللہ نے کہہ دیا اتستبدلون الذی اتنا ہوا بالخیر، مانگو پھر جو مانگے کھاؤ پھر، نہیں تمہیں اچھا لگا تامن واحد تو کھاؤ پھر ککڑی اور ساگ اور کسائی ہا و فومی ہا و عدسی ہا و بسلیا، پھر کھاؤ. ایمان تو آپ کو اتنا یقین دے دیتا ہے کہ ادھر منہ سے نکلنی ہے ادھر وہاں پوری ہو جانی ہے، ہاں نہ ہوئی تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی. ہم آج کیوں بے یقینی کا شکار ہیں؟ ہم دوسروں کو کیوں کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرو، بڑے دکھی ہیں دعا کرو، بچے پریشان ہیں دعا کریں، دعا دعا. لوگ در سننے سے زیادہ دعا کرانے کے شوق میں بیٹھتے ہیں کہ دعا کروا دیں، شاید ان کی دعا جو ہے وہ ایک میجک سٹون ہے اور جس کو ٹچ کرے گی وہ دعا قبول ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک میرا اور آپ کا اپنا دل اللہ کے ساتھ نہیں جوڑے گا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے ابھی ہم نے رمضان کی تیاری کی، اور پہلا ہی درس اتنا بوجھل ہو گیا کہ پہلے اپنی اصلاح تو کرو پھر نیکیوں کی بات کرو. جب تک اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، ہمارے اندر قوت اور طاقت نہیں بھرے گی، ڈرتے ہی رہ جائیں گے لوگوں سے. اور کچھ لوگوں کے نصیب میں ڈر نہیں ہوتا، لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، شوہر سے بھی ڈرتے ہیں، سسرال سے بھی ڈرتے ہیں، پھر بڑے ہونے پہ بچوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، پھر حکومتوں سے ڈرتے ہیں، پھر ڈر ڈر کے دنیا سے چلے جائیں گے. نہیں ڈرے تو اللہ سے نہیں ڈرے. اور وہ کیا ڈر ہے جو عمل کی دعوت نہ دے؟ آپ امیجن کریں، آپ ایک سیڑھی پہ کھڑے ہیں اور آپ کو اللہ کا سہارا مل گیا. مانگیے، میں چند سیکنڈ رکتی ہوں، دل میں دعا کریں، اللہم زین بزینت الایمان، اللہ میرے سینے کو ایمان سے مزین کر دے، بیوٹیفائی کر دے میرے ہارٹ کو، میری چیسٹ کو ایمان سے. دنیا میں زیورات پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، سجتے سمرتے ہیں نا، تو مانگیے اللہ میرے دل کی زینت ایمان کو بنا دے. اور وہ سورت حجرات میں جو کہا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ایمان کے لیے، قربت کے لیے. تو دعا کریں آج اپنے لیے بھی کہ اللہ وہ ایمان دے کہ جو پہاڑوں کا رخ بدل دے. یہ جو موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا تھا، یہ کیا عصا کی طاقت تھی؟ وہ سٹک تھی کون سی؟ یہ ڈھونڈے جا کے استنبول میں جا کے دیکھے، پھر اس کو ہاتھ میں لے کے اپنے لیے دعا کر لیں. یاد رکھے وہی سٹک آج بھی کہیں پڑی ہوگی. نہ وہ دریاؤں میں راستے بنائے گی اور نہ وہ سانپ بنے گی، کیونکہ ہاتھ موسیٰ کا نہیں، طاقت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. یہ تو ٹول تھا جدے پیسہ اور سٹک. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، موسیٰ نے ایسا پکڑا کہ دریاؤں میں راستے بن گئے. اور آپ کہتے ہیں یہ تو نبی تھے، نبی کی بات ہے. مسلمان کمانڈر دشمن کا تعاقب کر رہا، بحری بیڑے کا مالک، دریا سمندر جو بھی تھا اس میں جاتے جاتے دریا ختم، خشکی آ گئی. شاید 12 میل تک بحری بیڑے کو خشکی پہ دوڑاتا ہوا دشمن کے پیچھے چلا گیا. لوگ حیران ہیں. اور وہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عام زمین پہ چلنے والے گھوڑے ہیں، مینس ہی نہیں ہے. ہم جیسے ہوتے فوراً خوشی سے لکھتے کہ ہم آئے تھے، کام ہی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، کمپیوٹر نہیں تھا، چلے گئے، دیٹس اٹ. وہ تو خوش نہیں ہوتے تھے، کوئی عذر بنی چھٹی ہے. لوگ کہتے چھٹی دے دو، ہم نے چھٹی دے کے آگے گھر میں اور ریڈ ڈے اور فلان ڈے کر کے آ جاتے. انہوں نے کہا گھوڑے نہیں ہیں نا، ابھی گھوڑے چاہیے، کشتیاں چاہیے، کا کچھ نہیں ہے، انہیں کے ساتھ چلنا ہے. یہ پانی بھی اللہ کے، گھوڑے بھی اس کے. اللہ کے نام پہ گھوڑوں کو پانی میں دوڑا دیا کہ اللہ اس گھوڑے کو زمین پہ تو نے چلنا سکھایا، میرا ایمان ہے کہ تو چاہے تو یہ پانی میں بھی چلے گا. اور دنیا حیران کہ زمین پہ چلنے والا گھوڑا جس نے کبھی تیراکی نہیں سیکھی وہ پانی میں تیرتے ہوئے ادھر دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گیا. اور ادھر اللہ نے دشمن کے دلوں میں جو خوف بھر دیا، آدم خور کہتے ہوئے بھاگے کا یہ پتا نہیں کون سی مخلوق ہے جو پانی میں آ رہی ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اب میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں، کہاں کھڑی ہوں، کدھر کھڑی ہوں، کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کی سنو. تو اگلی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل اور کھلے گا کہ اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان آ گیا ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ تو آ گیا. اب اس کے ثمرات کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں. ایک تو فروٹس آف ایمان پہ لیکچر ہے جو کئی دفعہ ہوا پہلے، 21-22 ثمرات ہیں. یہاں اللہ نے سب کا لب لباب دیا. تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتا چلے کہ ایمان آئے گا تو ملے گا کیا؟ کرائیٹیرین چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں نا. ہمارا دل کرتا ہے ہمیں کوئی سائن مل جائے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں آ کے اللہ بتا دے کہ آئی لو یو، کچھ کہتے ہیں بس سرخ بتی نظر آ جائے, فلاں جگہ گئے لائٹ سرخ نظر آئی, بس کا اللہ خوش ہے. کئی بیچاری ایسی بہنیں حج اور عمرے کے بعد کہتی ہیں سرخ رنگ کا اللہ دکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حج قبول کر لیا, اور نیلا دکھا تو قبول نہیں کیا. انہوں نے اصل میں وہ آرٹریز اور وین سے یہ نصیحت لے لی کہ سرخ خون آرٹریز میں سرخ صاف خون جو وہ سرخ ہوتا ہے اور نیلا دوسرا ہوتا ہے. لیکن ایک سائن ہے جو مجھے اور آپ کو مینیفیسٹ ٹروتھ سامنے کر کے دکھا دے گا کیا میرے اندر ایمان ہے. اب آپ اپنے اوپر آ جائیں, سب کو بھولیں, اب جو سن لیا اس کو پیچھے کریں, اب آپ میرا آپ کا رب ہے. آپ چیک کرنا چاہتی ہیں کہ اندر ایمان آ گیا کہ نہیں, اور ایمان کے درجے یہ پوری پوری سیریزز ہیں, اس طرح ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ جب کلاس روم میں بیٹھیں گے, کتابیں ہاتھ میں کھولیں گے, پھر آپ کو ایمان کے درجے, ایمان کے مراتب, ایمان کی اقسام, ایمان سے روکنے والی چیزیں وہ ساری پڑھائیں گے زندگی جب رہے گی. اور آپ نے پہلے بھی بہت کچھ پڑھا ہوگا ماشاءاللہ, لیکن اس وقت بس ایک سائن جس کو آپ کہتے ہیں اشارہ ہو جائے, اور وہ اشارہ کیا ہے, آئی آئی 257 کو دیکھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے. یعنی آپ نے ایمان مانگا اللہ نے دے دیا, اب اس ایمان کے بعد کیا, سب سے پہلے آپ کو ولایت ملے گی, اللہ آپ کا دوست بن جائے گا. اور کچھ چاہیے؟ جس کا دوست رب بن جائے اس کو دنیا کے کسی ایسی دوست اور ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کو اللہ سے دور کرے. اچھا اللہ کی دوستی مل گئی, تو اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی اشارہ ہو. ہم تو چھوٹے سے انسان ہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کیسے سمجھے کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اب ایک اور چھوٹا سائن بتاؤں, جب میں کسی کا دوست بنتا ہوں تو یخرجہم من الظلمات الی النور, میں نکال دیتا ہوں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. دیکھیے ظلمات ہے جمع اور نور ایک ہے, روشنی ایک ہے, واحد ہے سنگولر. کس اندھیرے سے اور کن اندھیروں سے؟ کفر کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, بے یقینی کے اندھیرے, لا علمی کے اندھیرے, حب دنیا کے اندھیرے, نفاق کے اندھیرے. یعنی جو زندگی میں ڈارکنیس تھی نا, اللہ اس سب کو ریموو کر کے ایک نور کی طرف آپ کو ڈال دیتا ہے. اور ان نور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نور السماوات والارض, ایک معنی تو اس کا یہ ہوا کہ میں اس کو اپنے راستے پہ لگا لیتا ہوں, پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے, وہ اللہ والی بن جاتی ہے. لوگ اس سے ناراض ہیں, لوگ اس کو تانا دیں, الزام دیں, لوگ اس کو اللہ والی کے, وہ کہتا ہے مجھے اسی میں خوشی ہوتی ہے, ہاں میں ہوں اللہ والی. اپنے پر لے کوئی آپ کو کہ آپ اللہ والی ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ مثال ہے, یہاں تو بہت خوش ہوں گے بیٹھ کے. آپ بڑی تیاری کر کے کسی پارٹی میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی کسی اور دوست نے کہا آج تو بڑی اللہ والی لگ رہی ہو, خوشی ہوگی کہ پریشان ہوں گے؟ کہیں گے شاید اسکارف زیادہ ہی ٹائٹ باندھ لیا, لگتا ہے آج میں کچھ زیادہ ہی اللہ والی لگ رہی ہوں. ہم تو گھبرانے لگتے ہیں, ہم ظاہر میں کھو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ والا کوئی بن جاتا ہے نا, تو اس کا ایک نتیجہ کہ یخرجہم من الظلمات, ایسا بندہ اپنے نفس کے بت سے نکل کر اللہ کا بن جاتا ہے. اور ایسا بندہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالی اس کو روشنیوں میں لے آتا ہے نا, تو پھر سب ڈاؤٹس ختم. سب سے پہلے تو دیکھیے بے یقینی کا اندھیرا ختم ہوتا ہے. یہ دعا کریں, آج ہم مسلمانوں میں جو بے یقینی ہے نا, یہ ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننے پہ رکھ رہی. ہمیں یہ شک ہو گیا کہ اللہ نے سب کو ہی بخش دینا ہے, کرو گے تو بھی, نہیں کرو گے تو بھی. اور ہمیں یہ شک ہو گیا کہ نمازوں سے کیا ہوتا ہے, اللہ نے دیکھنا اپنی رحمت سے بخش دینا. اور ہمیں یہ شک ہو گیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے, اور اللہ بس دیکھنا آج کے دور میں بس جو مرضی کماؤ کھاؤ پیو اللہ نے معاف کر دینا. یہ چیز ہمیں اللہ والا نہیں بننے دیتی. دس منتر اتنے کلیئر طریقے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف ڈالتا ہوں. آپ اپنی زندگی کے پچھلے 5-6 سال دیکھیے, آج سے پیچھے جائیں, جہاں کھڑی تھی کیا وہیں کھڑی ہوں یا کچھ بہتری آئی؟ دل, دماغ, سوچ, حال, اندر باہر کچھ فرق آیا؟ کچھ لوگ تو یقین کریں پیدا ہونے سے بڑے ہونے تک تو جو تھے سو تھے, اس کے بعد سے آج تک ان میں کوئی چینج ہی نہیں آئی. 10 سال بعد بھی آپ آ کے ان کو مل لیں نا, وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, نہ ان کی مجبوریاں ختم ہوئی ابھی تک, نہ ان کے مسائل حل ہوئے, اور ساتھ ہی کہتے ہیں دل بڑا چاہتا ہے بس کیا کریں، حالات نہیں ابھی سازگار ہو رہے اللہ کی بات ماننے کے، کتنی تڑپ ہے دل میں، آپ کو کیا پتا ہم کتنا روتے ہیں. اور ہاں ہم اپنے وہ ان پیسوں سے نہیں گروسری خریدتے، ہم جو ہے نا وہ کسی اور سائڈ کے کام سے لے آتے ہیں، بس کھاتے ہم ان پیسوں کا. 10 سال ہو گئے اور آپ کی مجبوریوں کی ڈوریاں نہیں کٹی، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیروں سے روشنی دوں گا. اور اگر ابھی مجبوریاں نہیں ٹوٹی تو اگلا حصہ بھی سن لیں کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب اس کفر کو آتے ہیں اپنے اوپر لے کر، ڈس بلیورز نہ کیجئے گا مانی، پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیتیں کافروں کی ہے، شکر ہے ہم بچ گئے، وی آر ایگزمپٹڈ. نہیں، یہ کفر نہ شکری ہے، انکار ہے. تمہیں اللہ نے اسلام دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور تم اس کو چھوڑ کر پھر غیروں سے قانون لیتے ہو. تمہیں اللہ نے اپنا نظام دیا، اسلام دیا، زندگی گزارنے کے طریقے دیے، تم غیروں سے ادھار کرتے ہو. تمہیں اپنا ایک کلچر دیا، تمہیں ایک اپنا آؤٹ لک دیا، تمہیں اللہ نے اپنا ایک پوسچر دیا، تمہاری ایک آئیڈینٹیٹی دی. مسلم ہونا ایک پورا لائف سٹائل ہے، تم نے چھوڑ دیا تو سمجھ لو پھر ہوگا کیا. اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان تاویلات میں پھنس جاتے ہیں پھر بھی رمضان کا انتظار کرتے ہیں، روزے آئیں، رمضان آئے تو روزے رکھیں، لیکن عملی زندگی میں دے رہے ہیں ابھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نقصان کیا ہوگا. والذین کفروا، اور جو لوگ ناشکری کریں، انکار کریں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت بن جاتے ہیں. دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ذہن میں ہے آیت فمن یکفر بالطاغوت، کفر سے جان، طاغوت سے جان چھڑائی تو ایمان ملا، جب تاویلات میں پڑے تو دوبارہ وہی طاغوت دوست بن گیا. وہ کہتے ہیں ٹوٹی کمند وہیں پہ جہاں تھی بات. اب جب طاغوت دوست بنا تو اب کرے گا کیا، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب یہ سے ایک نور، اسلام کا نور، قرآن کا نور، اس سے کاٹ کر اندھیروں میں پھر لے جائے گا، بے عملی کے، شک کے، ارادوں کے ٹوٹنے کے، تنزل کے، وی آر سوری ٹو بی مسلم کے اندھیرے، وی کینٹ فالو اسلام ناؤ ڈیز، ویسٹ میں مسلمان کیسے رہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیا کریں، کچھ تو سیمیلیشن، کچھ تو نیا ورژن. اور سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اردو میں کہہ لیں کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بد دل ہو، یا تو اس قرآن کو تھوڑا سا موڈیفائی کرو. یہ 1400 سال پرانی کتاب 2015 میں نہیں چل سکتی، برنگ سم نیو ورژن آف دا قرآن، یہ لے آؤ تو پھر مان لیں گے، یا تو اسی میں چینجز کر دو، دیٹ فائن، وی کین رینوویٹ دا اسلام. اور دوسری صورت یہ کہ پھر کوئی نیا ہی لے آؤ، نام رکھ لینا اسلام، بس اندر بدل دو سارا، پھر اندھیرے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، اندھیرے میں رہنے والوں کو اللہ اندھی اور اندھیری آگ میں ڈال دے گا. آپ میں سے ساتھیوں کو پتا ہوگا جنہوں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جہنم کیسی ہے، ذہن میں جب آگ آتی ہے نا تو ذہن میں آتا ہے بڑی بھڑکتی ہوئی چمکتی ہوئی آگ، حدیث میں ایسا نہیں ہے. بڑی طویل روایت ہے، خلاصہ یہ کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا جو آگ جلاؤ، 1000 سال اس کو بھڑکاتے رہے بھڑکاتے رہے، آگے کا اللہ تعالیٰ خوب گرم جل گئی، سرخ ہوگی، بھڑک رہی ہے بھٹی، کبھی اور جلاؤ، پھر گئے، پھر جلایا، 1000 سال اور جلایا، پھر آئے، کل اب کیسی، اب تو اور بہت ہوگی، سفید ہوگی، دھواں بھر گیا، اسموکی، کبھی بھی نہیں، میں نے بڑا صبر کیا ان کے کرتوتوں پہ، ابھی اور جلاؤ. پھر فرشتے آئے اور کہا اللہ تعالیٰ 1000 سال اور جلایا، اب وہ سیاہ ہو چکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کہا اب ٹھیک ہے. یہ ہے اندھیرے، دنیا میں اندھیروں میں رہنے والوں کو اللہ اولئک اصحاب النار کہہ رہا ہے، کب تک، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یاد رکھیے، اسلام روشنیوں کا پیغام ہے، اسلام نور کا پیغام ہے، یہ آپ کی زندگی میں روشنی لاتا ہے. جب تک یہ روشنی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، آپ کا مستقبل روشن نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کی عزت کا راز ہے اس آیت میں چھپا ہوا، سب کو چھوڑو گے، رب پہ آ جاؤ گے، بات بن جائے گی. اور اللہ ماشاء اللہ، تلاوت سنتے ہیں آیتوں کی اور خود سے سوال کرتے ہیں، چند
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اگر ایمان کے بغیر رمضان آتا ہے نا تو سوال اٹھتے ہیں ذہنوں میں, اتنا لمبا روزہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یا آپ تو یو ایس اے میں بیٹھے ہیں نا, میں نے جتنے رمضان یورپ میں گزارے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنا لمبا روزہ ہو تو پھر پہلے کھول لیں تو اچھا ہے نا. اور لوگوں نے کہہ دیا ہاں بس اتنے گھنٹے بعد کھول لیا کرو. تو پھر تاویلات سوچتی ہیں, اور جب ایمان آتا ہے نا تو جواب ملتے ہیں, لکھ لیں. جب ایمان نہیں ہوتا نا تو سوال اٹھتے ہیں نیکی کے موقع پہ, ایمان آتا ہے تو جواب آتا ہے. تو آپ ساتھیوں میں سے یہاں کوئی ایسی ہیں سسٹر جو شیئر کرنا چاہتی ہیں, جو کچھ کہنا چاہتی ہیں میرے کہنے پہ؟ نہیں, وہی بات ہے کہ جن کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ سیکھا ہے کچھ پایا تو موسم کا اتنی دیر اتیک بات کریں. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ سب کو بلا کے خود تو نہیں بیٹھی رہی؟
جی نہیں, استاد جی بات کریں.
جزاک اللہ
خیر استاد جی,
الحمد
للہ ہمیں موقع ملا سیکھنے کا, اور صرف بات یہی کہ رمضان سے پہلے ایمان آنا چاہیے اسلام. ہم بالکل شعوری طور پہ ایمان ہمارے اندر, اسلام ہمارے اندر بالکل داخل نہیں ہوا. لیکن آج ہی آئے تھے جو کہ ہمارا ٹاپک رمضان ہے نا, پری رمضان سیریز, پری رمضان شیکر سیریز. ہم اپنے آپ کو تو شیکر کر لیتے ہیں, اپنے فوڈ کا بھی شیکر کر لیتے ہیں, فریج کو بھی دیکھ لیتے ہیں, فریزر کو بھی دیکھ لیتے ہیں, ساری کچھ چیزوں کا بھی شیکر ہو جاتا ہے, بٹ ہمارے اندر کا جو سور کا شیک اپ ہے وہ نہیں ہوتا. تو آج کا جو پروگرام تھا, جو پہلا درس ہے رمضان اور ایمان, اس کی امپورٹینس پتا چلی کہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایمان کتنا زیادہ ضروری ہے. اس ایمان کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے, تو پھر اخلاص کے ساتھ پھر تقوا جو اصل مقصد ہے رمضان کا اور روزوں کا, پھر وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ.
میں سوچتی ہوں کہ
ایمان
پڑھتے ہی ہیں, بہت نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, درس سنتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ سب کا ایمان کیسے
لیتے ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں, الحمد للہ. جی جزاک اللہ خیر, ایسے ہی سوال سے مجھے خوشی ہوتی ہے جس میں اپنے عمل کی فکر لگے. ان کا سوال کیا ہے کہ ایمان تو سمجھ گئے لیکن یہ آئے کہاں سے؟ تو میں آپ سے چند سوال کروں. پانی کہاں سے آتا ہے؟ جب پانی لینا ہوتا ہے نیچرل ریسورسز پہ آ جائیے. اب آپ تو کہیں گے ہر دکان سے ملتا ہے, لیکن پانی لینا ہے تو آپ کو کسی کنویں کے پاس, کسی آبشار کے پاس, کسی وہ کیا کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پانی, نہر, دریا, پانی وہیں سے ملتا ہے نا. پھل کھانا ہو تو درخت کے پاس آتے ہیں نا. تو ایمان کا جو سورس ہے نا, دیکھیں ایمان کے اللہ کو پانا, تو اللہ کو پانا ہے تو اس کی بات سننی پڑے گی نا. الحمدللہ فروٹس آف ایمان جو ہماری ایک سیریز ہے, عتیق کو پتا ہوگا پرانے لیکچرز میں سے ہے, جس میں ہم نے فروٹس آف ایمان کے اینڈ پہ تقریباً 10-15 پوائنٹس ہے کہ ہاؤ وی کین گیٹ ایمان, یا ہم اپنا ایمان کیسے بڑھائیں. آپ کو یہ بتا دوں, پہلی بات ہے کہ یہ جس پر ایمان لانا ہے اس کو جانی ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات, نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس, اسماء الحسنا. اور الحمدللہ ویب سائٹ پہ اگر لنکس آسا دکھاتی جائیں آپ لوگ کھول کے, تو ہمارے پاس چھوٹے بڑے ہر نام کی ڈسکرپشن کے کلپس موجود ہیں. کھانا پکاتے, گاڑی چلاتے, آپ شروع سے شروع کریں, بلکہ آپ کے سوال کو صدقہ جاریہ بناتے ہوئے آپ کو ایک گول دے دوں. ہر سیشن کے بعد ہوم ورک تو ہونا چاہیے نا. آپ کہیں گے ہم نہیں آتے اگلے درس میں, آج تو 3 ہوم ورک مل جائیں گے, لیکن اگر کریں گے تو آپ کا فائدہ. روز کا ایک نام اللہ کا, اس کے بارے میں سنیے, پھر اس پہ پورا دن غور کریں. جو نام ملتے جلتے ہیں اس کو دو کر لیں. رمضان سے پہلے اگر آپ اللہ تعالی کے 30 نام بھی اب سے لے کے چل چکے ہوئے تو انشاءاللہ اٹ ول میک اے ڈفرنس. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بات سنیں گے تو اللہ کو جانیں گے. ہم کسی رائٹر یا کسی پوئٹ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے کلام سے پہچانتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں اپنا انٹرو کرائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں انٹرو کا مطلب یہ ہے کہ بتائیں آپ نے کہاں سے پڑھا، آپ کے استاد کون تھے، کدھر ہے. میں کہتی ہوں انہیں کہ 5 منٹ کا کوئی کلپ چلا دیں، یہ میرا انٹرو ہے، جو میں بولوں گی وہی ہے نا آپ کو، کہ آپ کو نہیں پتا چلا میں نے کہاں سے پڑھا ابھی تک. آپ لوگ ماشاء اللہ پچھلے 1.25 گھنٹے سے مجھے سن رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ تو اس کی جگہ اگر 15 منٹ صرف میرا انٹرو ہی کرتے رہتے تو آپ کو کیا ملنا تھا اس سے، اور مجھے خام کا شرمندہ کر دیتے سب کے سامنے، رائٹ؟ تو اللہ کی بات سنیں، کلام، اور وہ قرآن ہے. اسی کی دعوت انشاءاللہ آپ کو ہم رمضان میں دیں گے. یہ تیسری چیز جو ایمان دیتی ہے نا، وہ کائنات پہ غور و فکر ہے. آج سے ایک ایک چیز پہ غور و فکر شروع کر دیں. آج بادلوں پہ کروں گی، کل چاند پہ کروں گی، پرسوں ستاروں پہ غور کروں گی، آج پتوں پہ کروں گی، درختوں پہ کروں گی. آپ ہر دن ایک چیز پہ غور کر پے کہ اللہ یہ تو نے کیا بنا. میں نے بھی آج صبح کچھ غور و فکر کیا تھا، وہ اب آپ سے شیئر نہیں کر سکتی ورنہ ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں خود سوچتی ہوں کہ مجھے جو تیاری کرواتی ہے نا چیز، وہ اس کائنات پہ غور و فکر ہے. اپنی بے بسی کا اتنا شدید احساس ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت کا اتنا احساس بڑھ جاتا ہے جب کائنات پہ چلتے پھرتے اس کی قدرت دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح ایمان ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے. پھر صحابہ کی سٹوریز، تابعین، تبع تائبین، ائمہ کرام، نیک لوگوں کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے ایمان سے کیا پایا. ایک چیز جو اب اس وقت آپ کو اس ایمان کا ٹیمپریچر چیک کرنا یاد کرائے گی، بیسیکلی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ نظر لگاتے ہوئے اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے اٹلانٹا شہر کو چنا ہے دورہ قرآن کے لیے. اور دورہ قرآن کیا ہے؟ بس آپ کہہ لیں کہ ایمان کا سفر ہے. آپ کم و بیش ایک مہینے میں قرآن پاک پورے کو گزرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ فلائر موجود ہے آپ سب کے لیے، یہ گفٹ ہے. اس سوچ میں کہ آپ کو تو پتہ چل گیا، اور اس کو کلرڈ بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو جب دیں تو آپ کو بھی اچھا لگے ان کو. ایک چیز جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے مناسب انتظام کرنے ہیں. یہ بھی چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ مشکل ہوگا، پرابلمز بھی ہوں گے، کچھ کو رائٹ پرابلم ہوگا، کچھ کی جاب ہوگی، کچھ کے بچوں کا پرابلم ہوگا، تو اسی کا نام تو اللہ کو اپنا پیار دکھانا ہے. کوئی بھی کام ایسے تو نہیں ہوتا کسی کی دعوت پہ ہم لبیک کہہ لینا کہ ہم آپ کے گھر کھانے پہ آئیں گے، پھر بھی آپ کو کئی پرابلمز بیچ میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نیت کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. جزاک اللہ خیر. جی بالکل، شروع میں مشکل لگتا ہے بعد میں آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اب یہاں پہ اپنے سیشن کو پورا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے سلسلے میں برکت دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زينا بزينة الايمان. یا اللہ ہم سب کو ایمان سے مزین کر دے، ہمارے سینے کھول دے. یا اللہ تیرے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. اور یا اللہ ہمارے اندر کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم کفر پہ نہیں ہیں الحمدللہ. یا اللہ ہم نفاق میں بھی نہیں پاتے خود کو، بس ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے. یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. اس مسجد پہ اپنا رحم فرما. جن ساتھیوں نے ایک لفظ سے بھی مدد کی، کوشش کی، اس کو بے حساب اس کا اجر عطا فرما. اور ان سب کوششوں کا اثر ہم اپنی اولادوں میں، اپنے شوہروں میں، اپنے ماں باپ اور خیر کے ساتھ اپنے پیاروں کی خوشیوں کی صورت میں دیکھیں. اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ڈیئر سسٹر، سب سے پہلے تو بہت معذرت، بیچ میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا روم، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے استاذہ جی نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے، تو اس لیے میں زیادہ کچھ بھی نہیں بولوں گی،
بس اتنا کہوں گی کہ جو ہم نے پوائنٹس آج وہ انشاءاللہ جیسے ہی دورے کران کی ٹائمنگ کا ہوگا میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتی ہوں، پلیز مجھے یہ تھوڑی سی بات کر لیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو آیات تھی دونوں استاذہ نے جو دی ہیں قرآن سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 256 اور 257، ٹھیک ہے، ان کو ضرور اس پہ غور و فکر کیے جائے، کیونکہ وہاں سے لیا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان تھی کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں سارا کچھ ہے، تو اس پہ جو استاذہ نے اتنی ڈیٹیل سے ہمیں اتنے پوائنٹس دیے ہیں تو ان کو پلیز ضرور ہم نے اپنے اندر لے کے آنا ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم کس طریقے سے ایمان کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ جی پریکٹیکل ٹیسٹ آف آر ایمان بائی وائس بریک اپ، جی بالکل الحمد للہ، جزاک اللہ فار انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ ذرا ہم انسان ہیں، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس پہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں، اور بہت زیادہ آپ لوگوں کا جزاک اللہ، ماشاء اللہ آپ نے اتنے پیشنٹ کے ساتھ پوری کلاس لی، ہمارا ٹائم اوپر چلا گیا، تو باقی جو غلطی ہوگی ہم سے یا کچھ بھی ہے تو اس کے لیے ہم میں دل سے معذرت کرتی ہوں، آپ سب سے سوری کرتی ہوں کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ میں اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، استاذہ نے خود ہی ماشاء اللہ اتنا اچھا اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات کی ہے کہ ہمیں میرے حال میں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بار بار اس چیز کو ڈسکس کریں، پر اب ہم نے پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، ان شاء اللہ منڈے تک دوبارہ، بلکہ آپ کو پتا ہے ہماری کلاسز ہوتی رہتی ہیں، جیسے ویکینڈ پہ بھی ہے زہرین کی کلاس ہے، دو چل رہی ہیں، سورہ البقرہ آل عمران کی جو چلی ہوئی ہے وہ بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں، استاذہ جی کا علم میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں، اگر ملتا ہے تو ان شاء اللہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں، ایسے دے نہیں سکتے لیکن کیونکہ اگر آپ ریگولر ہیں تو میں ان شاء اللہ بیک اپ ایڈمن کو آپ ای میل کریں، وہاں سے آپ ان سے بات کر لیں، وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہ جو جہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں نا وہاں پہ ان کو ای میل کریں کہ اگر کائنڈلی آپ کو دے سکتے ہیں تو ان شاء اللہ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں، دعا کر لیتے ہیں، جو آپ نے دعائیں صبح بھی پڑھی ہیں، رکوع کی پڑھی ہیں، ایمان کا جو محاسبہ کروایا گیا، آپ کو جو لسٹ ملتی ہے آپ کو ویا ای میل، اس پہ بھی ضرور غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہم نے کیسے اپنی ہر چیز کو درست کرنا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ یہ رمضان تک ہمارے اندر کوئی ایسی کمی نہ رہی، جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کو پورا کریں۔ بہت زیادہ آپ لوگوں کا جزاک اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الہی امین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔